بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد آج حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کا عصر بعد پھر مغرب کے بعد اور پھر ابھی عشاء کے بعد بیانات الحمدللہ ہو رہے ہیں ابھی حضرت والا کے اجل خلفاء میں سے ہیں حضرت شاہین اقبال اثر صاحب دامت برکاتہم جن کے اشعار پڑھے بھی جاتے ہیں اور وہ خود بھی یہاں پر تشریف لاتے رہتے ہیں تو ابھی ان کے یہاں بیان ہے حضرت والد صاحب کا تو حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کے حکم سے حاضر ہوا ہوں حضرت والا شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اقدس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سفر نامہ جنوبی افریقہ کا 8 سفر نامہ ہے خانقاہ کسے کہتے ہیں خانقاہ فارسی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی غیاث اللغات میں لکھے ہیں جائے بودن درویشاں جہاں چند اللہ والے درویش بیٹھ جائیں بس وہی خانقاہ ہے خانقاہ محتاج چھت و عمارت و دہلیز نہیں ہے خانقاہ نام ہے جائے بودن درویشاں درویشوں کی رہنے کی جگہ جہاں اللہ والے بیٹھ جائیں اب آپ لوگ یہاں بیٹھ گئے بس یہی خانقاہ ہے تو میں بتا رہا تھا کہ ایک شخص نے قربانی کے زمانے میں میرے بیٹے مولانا مظہر کو ٹیلی فون کیا کہ گائے کی کھال رکھی ہوئی ہے کوئی آدمی بیچ دیجئے میں آپ کے مدرسے میں دینا چاہتا ہوں مولانا مظہر میاں نے ان کو جواب دیا کہ آپ آدمی کیوں مانگتے ہیں کیا آپ آدمی نہیں ہیں بعض وقت ایسی بات ان کے منہ سے نکلتی ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ایک دفعہ اللہ پاک نے ان کے دل میں یہ علم ڈالا کہ بعض بندے قابل ہوتے ہیں مگر مقبول نہیں ہوتے اور بعض مقبول ہوتے ہیں مگر قابل نہیں ہوتے بعض دونوں ہوتے ہیں مقبول بھی ہوتے ہیں قابل بھی ہوتے ہیں اس لیے کہتا ہوں خالی علم کا سمندر مت دیکھو یہ دیکھو کہ یہ قلندر بھی ہے یا نہیں اللہ والا بھی ہے یا نہیں قسمت کا سکندر بھی ہے یا نہیں ورنہ بڑے بڑے علم کے سمندر اعمال میں اور اخلاق میں بندر نفس کے تابع ہیں جنت خالق جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں حضرت مفتی محمد حسن امر تسری جو بہت بڑے عالم اور لاہور کے جامع اشرفیہ کے بانی ہیں انہوں نے حکیم الامت تھانوی سے عرض کیا کہ اگر میں ایک نظر آپ کو دیکھ لوں اور پھر ہزار سال سجدے میں پڑا رہوں تو بھی ہزار سال سجدے سے اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا اور عرض کیا کہ اگر ایک طرف کتنے بڑے عالم ہیں جامع اشرفیہ لاہور کے بانی اور عرض کیا کہ اگر ایک طرف جنت ہو اور ایک طرف آپ کی مجلس ہو تو میں آپ کی مجلس میں جاؤں گا تو حضرت خوش ہو گئے اور فرمایا کہ شاباش آپ کو یہی کرنا چاہیے کیونکہ یہاں حضرت نے ان کو شاباشی دی اب کیونکہ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مجلس میں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو اب حضرت فرما رہے ہیں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ یہاں جنت اور اشرف علی کی مجلس کا مقابلہ نہیں ہے اللہ کا اور جنت کا مقابلہ ہے کیونکہ پیر کو پیر اللہ کے لیے کیا جاتا ہے یہاں اللہ اور جنت کا تقابل ہے اگر اللہ بولائے کہ میرے پاس آؤ اور کوئی کہے نہیں ہم تو جنت میں جائیں گے تو یہ بے وقوف ہے یا نہیں یہ حکیم الامت کا جواب ہے اور فرمایا ہے کہ اصل میں میرے ساتھ جو محبت ہے یہ اللہ کے لیے ہے تو گویا اللہ تعالی کی طرف سے یہ سوال ہوا کہ تو مولا حاصل کرے گا یا جنت چاہتا ہے تو ایک طرف مولا ہے ایک طرف جنت ہے دنیا ہی میں جس کو مولا مل گیا وہ جنت سے زیادہ مزے میں ہے اور جو پرانی عادت کی وجہ سے لیلاؤں کے چکر میں ہے وہ خسارے میں ہے ایک گھوڑے کو لیت سونگنے کی عادت دی ایک مرتبہ اس کے مالک نے اس کو 10 ڈنڈے مارے اور کہا خبردار لیت نہیں سونگنے دوں گا جب وہ منزل پر پہنچا اور سو گیا تو گھوڑے نے جہاں جہاں لیت کی تھی اسے سونگنے 10 میل پیچھے واپس گیا پرانی عادت جو ہوتی ہے وہ بڑی مشکل سے جاتی ہے مگر جب جان کی بازی لگا دے اور مولا کو دل میں پا جائے تو پھر زندہ حقیقی اور مردے جمع نہیں ہو سکتے جہاں مولا ہوگا وہاں سے لیلا ہگوڑی متوڑی اور پدوڑی اپنی ریڑھی لے کر بھاگ جائے گی حضرت والا نے فرمایا کہ ہگوڑی متوڑی اور پدوڑی اپنی ریڑھی لے کر بھاگ جائے گی بیویوں کو جو اللہ نے حلال فرمایا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے اولاد پیدا ہو آگے فرمزد والا فرما رہے ہیں کہ آج مولانا حسین نے کہا، مولانا حسین بھیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، مفتی حسین بھیا صاحب تو حضرت والا کے وہاں پر پہلے میزبان ہیں، جنوبی افریقہ میں حضرت والا کے پہلے میزبان ہیں، اور انہی کے یہاں حضرت والا کا قیام ہوتا تھا. اگر ہم حضرت والا کے سفر نامے اٹھائیں تو وہاں جگہ جگہ لکھا ہوگا، لینیشیا میں بیان ہوا حضرت مفتی حسین بھیا صاحب کے یہاں، تو وہ حضرت والا کے پہلے میزبان تھے وہاں پر. حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت والد صاحب جب قیام حضرت والد صاحب تشریف لے گئے حضرت والا کے ساتھ، تو وہاں پر مولانا حسین صاحب بھیا رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہ قیام ہوا، تو انہوں نے فرمایا کہ فیروز بھائی جو تمہیں چاہیے ہو وہ فلپ سے لے لیا کرو، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، بہت مالدار ہیں وہاں کے. تو حضرت والد صاحب نے جب رات کو کسی کام سے پانی پینے گئے تو ایک حالت گھر کی دیکھی، کیفیت. جب فجر کے بعد دوبارہ گئے تو دوسرا انداز. جب ان سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، انہوں نے بات کو ڈال دیا کہ کوئی معاملہ نہیں ہے. دو تین دفعہ والد صاحب نے پوچھا کہ کوئی معاملہ نہیں. اخا والد صاحب نے کہا جب تک آپ بتائیں گے نہیں میں چھوڑوں گا نہیں آپ کو. تو انہوں نے بتایا، اصل بات یہ ہے کہ مہمان زیادہ ہو گئے تھے تو میری بیوی اور جو بیٹیاں ہیں وہ سب کچن میں سوئے تھے. اتنے بڑے مفتی اور اتنے مالدار کے شیخ کی محبت میں وہ ان کے سب گھر والے کچن میں سو گئے کہ حضرت والا کو اور حضرت والا کے مہمانوں کو تکلیف نہ ہو. تو یہ مولانا حسین نے کہا کہ میر صاحب آپ کی خانقاہ میں مثل عضو کے ہیں. تو میں نے کہا خالی عضو مت کہو، عضو مخصوص کہو، ورنہ پھر میر صاحب کی خصوصیت کیا ہوئی؟ یہ مخصوص احباب میں سے ہیں، ان کے لیے دعا کرو. یہ میرے سارے مضامین لکھتے ہیں، ان کو چھاپتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، عمر میں برکت دے، اخلاص دے اور جمنے کی توفیق دے. ہمارا سارا مال کاغذ پر آ جائے اور ہمارے دلوں میں بھی آ جائے. اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے. اے اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے. سب لوگ کہو یا اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے. جتنا بڑا آپ کا نام ہے ہم سب پر، ہماری اولاد پر، ہمارے احباب حاضرین و غائبین پر، امت مسلمہ پر اتنا ہی رحم اور مہربانی فرما دیجئے. حضرت والا نے فرمایا کہ اے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے. اے اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے. سب کہو، سب لوگ کہو یا اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے. جتنا بڑا آپ کا نام ہے ہم سب پر، ہماری اولاد پر، ہمارے احباب حاضرین و غائبین پر، امت مسلمہ پر اتنا ہی رحم اور مہربانی فرما دیجئے. احکام الہیہ عین رحمت الہیہ ہیں. حضرت حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دین میں سختی ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے ماحول میں سختی آ گئی ہے، اس لیے ہمیں دین کے احکام سخت لگتے ہیں. پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کی مثال دی، فرمایا ایک آدمی کا پیٹ خراب ہو گیا، وہ حکیم کے پاس پہنچا اور اپنی طبیعت دکھائی تو حکیم نے کہا کہ آپ یہ کھچڑی کھا لیں. تو اس شخص نے کہا کہ کھچڑی تو ہمارے یہاں نہیں ملتی. تو حکیم نے کہا اچھا یہ کھا لو، یہ بھی نہیں ملتا. اچھا یہ کھا لو، یہ بھی نہیں ملتا. تو آخر حکیم نے کہا بھائی اب ہم کیا کر سکتے ہیں. اب وہ باہر آتا ہے اور کہتا ہے کہ طب میں اور حکمت میں سختی بہت ہے، طب میں اور حکمت میں سختی بہت ہے. حکیم الامت تھانوی نے فرمایا اب تم بتاؤ کہ یہ سختی اس کے ماحول کی ہے، اس کے علاقے کی ہے، یا طب کی سختی ہے. یہ آدمی بیمار ہے اور شریر اور اس کو جو ہے اگر یہ دوسری چیزیں کھائے گا، گوشت کھائے گا، مرغی کھائے گا یا اور کوئی چیزیں کھائے گا، اس کا پیٹ مزید خراب ہو جائے گا. تو حکیم نے اس کے لیے جو تجویز کی وہ ان کے یہاں ہے نہیں. تو فرمایا یہ قصور طب کا ہے یا اس کے ماحول کا ہے؟ قصور اس کے ماحول کا ہے، اس کے گاؤں کا ہے، اس کے شہر کا ہے کہ وہاں یہ چیزیں میسر نہیں ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے طب میں سختی ہے. تو فرمایا کہ دین میں سختی نہیں ہے بلکہ ہمارا جو ماحول ہے اس کی وجہ سے ہمیں دین میں سختی معلوم ہو رہی ہے. ہر چیز میں کہتے ہیں دین میں سختی ہے. کوئی کہیں مہندی کی رسم کرنی ہے نہیں کرو، دین میں سختی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ہمارے یہاں مہندی کے بغیر شادی کو شادی نہیں سمجھا جاتا. اگر مہندی، مایوں، سہرا بندی اور دوسری رسومات نہ کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ شادی کا گھر ہے، نعوذ باللہ، یا میت کا گھر ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو ایسا بنا دیا ہے کہ وہاں پر ہمیں ہر چیز سخت معلوم ہوتی ہے. اسی طرح مایوں نہیں ہے، شریعت میں مفتی صاحب سے پوچھا مایوں کرنا جائز ہے؟ کہا نہیں، جائز نہیں ہے. سرا بندی کرنا جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے. یہ کرنا، شادی میں میوزک لگانا اور ڈانس کروانا اور دوسری گانے، ڈانس، بیہودہ رسومات وغیرہ کرنا جائز ہے؟ نہیں. تو آتے ہیں دین میں بڑی سختی ہے، دین میں ادھر سختی نہیں ہے، دین میں دین تو کہتا ہے کہ مہندی مت کرو، مایوں مت کرو، شرابندی نہیں کرو، کتنے پیسے بچ گئے، تو یہ آسانی ہوئی یا سختی ہوئی؟ لیکن ہم کیوں سختی کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ارد گرد جتنی شادیاں ہو رہی ہیں 95% 90% میں یہ رسومات ہیں، جب ہم رسومات نہیں کرتے لوگ ہم سے ہنستے ہیں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں دین میں سختی ہے، تو فرمایا دین میں سختی نہیں ہے، تمہارے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہی ایسا ہو گیا ہے، اس ماحول کی وجہ سے تمہیں دین میں سختی لگتی ہے، پکڑنا گئی جس زمانے میں حکومت کی طرف سے سختی ہوئی تھی، حضرت والد صاحب فرماتے ہیں اور صرف بوتل پلانے کی اجازت دی تب، اور اس زمانے میں کتنا آسان ہو گیا تھا، تب کسی کو سختی نظر نہیں آتی تھی، کیونکہ حکومت کی طرف سے تھی، ماحول ایسا بن گیا، اب جو ولیمے میں دعوت نہیں کر رہا اس کو کوئی مشکل ہی نہیں لگ رہا، کیونکہ ماحول ایسا بن گیا۔ تو حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں قصور تمہارے ماحول کا ہے، اس آدمی کے علاقے کا ہے، شریعت کا قصور نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ لیکن یہ وجہ ہے کہ فرمایا کہ احکام الہیہ عین رحمت الہیہ ہے، اگر ہم شریعت کے جتنے احکامات دیکھیں اس میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، جتنے شریعت میں گناہ ہیں اگر آپ دیکھیں گے اکثریت ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو دوسری شریعت میں بھی، دوسرے مذاہب کفار میں بھی اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اکثر ایسے دو تین ہی ایسے ہیں جن کو کفار معیوب نہیں سمجھتے لیکن شریعت منع کرتی ہے۔ فرمایا کہ میراث کا مسئلہ ہے کہ لڑکے کے دو حصے اور لڑکی کا ایک حصہ ہے، اگر باپ کا انتقال ہو جائے اور اگر بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے تو بیٹے کے دو حصے ہیں اور لڑکی اور بچی کے ایک حصہ ہے، تو یورپ والے کافر اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کا یہ حکم ظلم ہے کہ میراث میں لڑکے کو دو اور لڑکی کو ایک حصہ دیتے ہیں، اس کی سب تفصیل میری کتاب حضرت والا فرما رہے ہیں میری کتاب مواہب ربانیہ میں ہے۔ یہاں پہ ایک بات ذہن میں ہم رکھیں کہ میراث عام طور پر وہی بات کہ دین کا حکم ہمیں مشکل کیوں لگتا ہے، سب غلطیاں کرتے ہیں، میراث کے حکم میں ہم بہت غلطیاں کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب انتقال ہو جائے تو جو اس کے ورثہ ہیں جن کا حصہ بنتا ہے وہ سب کا سب ان کو دینا پڑے گا، اور علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فتاوی شامیہ میں فرماتے ہیں کہ الارث جبریون، کہ جو میراث کا جو حصہ ہے یہ زبردستی والا حصہ ہے، لینا ہی لینا ہے، یہاں پر یہ نہیں چلے گا کہ ہم نے معاف کر دیا، یہ نہیں چلے گا۔ فرمایا کہ جیسے میری کوئی چیز ہے میں نے کسی کو اگر دے دی پھر میں کہتا ہوں بھائی آپ بھی رکھ لو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میراث میں اگر کسی کا کوئی حصہ نکلتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے تو اس کا اعتبار نہیں ہے، شریعت کہتی ہے اس کے ہاتھ میں دو پھر جو ہے اس کی مرضی ہے جو چاہے کرے۔ ایک حضرت والد صاحب کے متعلقین میں ایک صاحب ہے ان کا پتا چلا کہ والد صاحب کے حضرت والا کے خلیفہ تھے، ابھی بھی ظاہری بات ہے والد صاحب سے ابھی تعلق ہے، تو شیخ کی خلافت حضرت والد صاحب نے فرمایا خلافت نہیں دی جاتی، تو ماشاءاللہ بہت نیک ہے، ان کے توسط سے پتا چلا کہ انہوں نے اپنی بہن کو ان کا حصہ دے دیا، اور بہن بہت زیادہ مالدار بہت مالدار، اس کو کسی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا نہیں شریعت کا مسئلہ ہے کہ آپ کو دینا ہی دینا ہے، بہن کو ضرورت تو تھی نہیں لیکن چونکہ حصہ تھا انہوں نے لے لیا، پھر اس بہن نے ان پیسوں سے کوئی زیور بنا دیا، بعد میں جب زیور بن گیا تو اپنی کسی خاتون سے کہا کہ میں جب بھی زیور دیکھتی ہوں مجھے اپنے ابا یاد آ جاتے ہیں اور میری آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، بھائی کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے۔ دیکھیں یہ ہے شریعت میں، یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس بہت پیسے ہیں اس کو ضرورت نہیں ہے اور وہ کروڑ پتی ہے 10,000 کا کیا کرے گا، نہیں، جو شریعت کا حصہ ہے وہ دینا ہی دینا پڑے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مشکا شریف کی حدیث ہے پہلی جلد کے آخر میں، کہ من قطع میراث وارثی قطع اللہ حقہ عن الجنہ، جو شخص کسی وارث کی میراث کو ختم کرے گا اور اس کو حصہ نہیں دے گا اللہ تعالی جنت میں اس کا حصہ ختم کر دیں گے۔ اور فرمایا کہ جو شخص شریعت میں یہ نہیں ہے کہ فلاں نے دوسرے کے 1 کروڑ روپے چھینے ہیں اور اس کے حق میں ڈاکہ مارا ہے اور میں نے دوسرے کے 5 روپے لیے ہیں، شریعت میں ایسا نہیں ہے، شریعت میں 1 روپیہ 1 کروڑ روپیہ سب برابر ہے، سب برابر ہے۔ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ارے 10 روپے چلو کوئی مسئلہ نہیں، 10 روپے تو لیے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی شخص کی 1 بالش زمین بھی چھینی غصب کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک روایت کے مطابق 7 زمین کا توک ڈال کر اس کی گردن میں ڈال دیں گے، اور ایک روایت کے مطابق 7 زمین کے اندر اس کو دسا دیں گے۔ کتنی 1 بالش ہوتا کتنا ہے؟ ہمارے گھر بن رہا ہے اپنے گھر کی ڈیزائن کے لیے اپنے گھر کو اچھا بنانے کی تھوڑا سا باہر بنا دیتے ہیں دوسرے کے حصے میں بنا لیتے ہیں، یہ قیامت کے دن واپس کرنا پڑے گا، جس کی کوئی صورت نہیں ہے سوائے اس صورت کے کہ اس کے 7 زمین کا توک بنا کر اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ تم ایک ہمارے حضرت والا کے خلیفہ ہیں میرے چچا حضرت ڈاکٹر شفقت صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے فرمایا کہ ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، بہت پریشانی کی حالت میں ہے، کسی نے پوچھا حضرت کیا معاملہ، تو فرمایا کہ ایک پڑوسی کی سوئی آریتن لی تھی، سوئی کی قیمت کیا ہے، ایک پڑوسی کی سوئی میں نے آریتن لی تھی، دینا بھول گیا، اس کی وجہ سے پریشانی میں لگا ہوا ہوں، تو مہربانی کرو وہ سوئی دلوا دو یا معافی نامہ کرا دو تاکہ میری بخشش ہو جائے۔ تو شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے مال لے لیا بس نجات ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مال آ گیا نہیں، وارثوں کو اس کا مال دینا ضروری ہے، چاہے اپنا گھر ہی کیوں نہ بیچنا پڑے، علماء سے پوچھ کر کیا بالکل ہے ہی نہیں، اب کیا کریں، اب علماء سے پوچھو کیا طریقے کار ہے، لیکن حصہ بہرحال دینا ہی پڑے گا جو حصہ ہے، اور اگر حصہ توڑ دیا، جھوٹ بیانی کر کے اور ایک جگہ کا مسئلہ آیا کہ وہ نکاح ہے ہی نہیں، نکاح فرمایا کہ اگر نکاح ہوا ہے، گواہ موجود ہے تو وہ نکاح ہے، چاہے پیپر نہ ہو، یہ پیپر تو ہمارا شریعت میں نکاح کیا ہے، ایجاب و قبول، لڑکا پوچھے تو جس میں نکاح قبول ہے، گواہ موجود ہے، نکاح ہو گیا، یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ چھوارے ہونے چاہیے، مسجد بھی ہو، پہ یہ ہو، پہ وہ ہو، اور وہ نکاح نامہ بھی بنا ہوا ہو، یہ صرف قانون کی وجہ سے ہے، شریعت کے قانون میں یہ نہیں ہے کہ نکاح نامہ ہے تو نکاح ہے، نکاح نامہ نہیں ہے تو نکاح نہیں ہے، شریعت میں ہے گواہ موجود ہے، نکاح ہوا ہے وہ نکاح ہو گیا بس۔ تو اللہ تعالیٰ یہ میراث کا مسئلہ ایسا ہے، اور قرآن پاک میں کسی حکم کی تفصیل اتنی بیان نہیں کی گئی جتنا میراث کا حکم کو بیان کیا گیا ہے، پورا احکامات سب کے سب اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ بیان کر دیے چوتھے سپارے میں، کہ کیا کیا حصہ ہوگا، کیا کیا صورت ہوگی، کیا کیا حصہ بنے گا، کتنا بنے گا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اس کی سب تفصیل میری کتاب، حضرت والا فرما رہے ہیں میری کتاب مواہب ربانیہ میں ہے، اور یہ اور اس پر ہمارے حضرت والا جب بیان کرتے ہیں، جب حضرت والد صاحب نے بیان کیا کتنے لوگوں نے حصہ دیا، کتنے لوگوں نے کہا ہم گھر بیچیں گے لیکن حصہ ضرور دیں گے، کرائے کے گھر پہ آ جائیں گے لیکن جو حصہ بنتا ہے ہم وہ حصہ ضرور دیں گے، کیونکہ آخرت میں حصہ نہیں دے سکتے، جو دینا ہے آج دینا ہے، آخرت میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہ مضمون اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ مضمون مل رہا ہے کہ لڑکے کے دو حصے اور لڑکی کا ایک حصہ کیوں ہے، اور یہ مضمون اللہ تعالیٰ کی طرف سے قلب کو عطا ہوا ہے کہ یہ ظلم نہیں ہے، عین رحمت ہے، کیونکہ لڑکوں پر دو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایک اپنی روٹی کپڑا اور مکان، دوسری بیوی کی روٹی کپڑا اور مکان، اور لڑکیوں کا روٹی کپڑا اور مکان شوہر کے ذمے ہیں، لیکن عورت کے پاس بھی تھوڑے بہت پیسے ہونے چاہیے تاکہ اگر اس کے ماں باپ، بہن بھائی یا کوئی اور خاندان والا ملنے آ جائے تو اس کی خاطر توازو کر دے، اپنے ذاتی پیسے سے مرنڈا وغیرہ پلا دے، اور اسے شوہر سے پیسہ مانگتے ہوئے شرم نہ آئے۔ بعض شوہر بخیل ہوتے ہیں، کہتے ہیں جب دیکھو تمہارے خاندان والے یہاں پڑے رہتے ہیں اور تم ہماری محنت کی کمائی خرچ کرتی ہو، تو اللہ نے میراث میں عورت کا بھی ایک حصہ رکھ دیا تاکہ اپنے اعزاء و اقربا کو اپنے پیسوں سے کھلائے پلائے، لیکن جس پر ڈبل فکر تھی اس کو ڈبل حصہ دیا، اور لڑکی کا ایک حصہ رکھ دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا عین عدل ہے۔ اس جواب پر یورپ والے خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت والا نے فرمایا یہ تو اس کا حصہ اس کو ملتا ہے، لیکن شوہر کے لیے ہے کہ وہ ہر مہینے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ جیب خرچ بھی عورت کو دے دے تاکہ وہ اپنی ضروریات پر خرچ کر سکے اور اس کا حساب بھی نہ لے۔ حضرت والا فرما رہے ہیں ایک عیسائی نے مجھ سے پوچھا کہ اسلام میں زنا کیوں حرام ہے، اب اس کے لیے کافروں کو قرآن سے تو دلائل نہیں دے سکتے کیونکہ قرآن پر ان کا ایمان ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ قرآن پاک سے دلائل نہیں مانتے، لہذا میں نے ایک جملہ کہہ دیا جس پر وہ خاموش اور ٹھنڈا ہو گیا، خالی خاموش نہیں ہوا ٹھنڈا بھی ہو گیا، میں نے کہا زنا اس لیے حرام ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے بندے حرامی پیدا ہوں، کہیے جناب یہ کیسا جواب ہے، بس خاموش ہو گیا۔ یہی وجہ ہے آج کسی انگریز سے پوچھو کہ تیرے باپ کا نام کیا ہے تو بہت سے چلا کر کہتا ہے شٹ اپ، خاموش ہو جاؤ۔ کسی نے پوچھا بھائی تم نے شٹ اپ کیوں کہا، تو کہتا ہے بات یہ ہے کہ میری ماں کا شٹر کھلا ہوا تھا، وہ دولت مشترکہ تھی، روزانہ اس کے پاس 8-10 انگریز آتے تھے، اب مجھے کیا پتا کہ میں کس کا ہوں، اس لیے ہر انگریز اپنے کو حرامی سمجھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے دلوں میں ماں باپ کی محبت نہیں ہوتی۔ والدین کی جو محبت ہمارے ایشیا میں ہے وہ یورپ میں نہیں ہے، ایشیا کا چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو لیکن زنا سے وہ بھی بچتا ہے، ہندو بھی اس کا خیال رکھتا ہے، تو جب رگوں میں ماں باپ کا خون نہ ہو تو ان سے محبت کیسے ہو؟ میں نے برطانیہ میں انگریزوں کو دیکھا کہ وہ پارک جہاں ہم صبح سویرے نماز کے بعد تازہ آکسیجن کے لیے ٹہلتے تھے، تو انگریز بھی اپنے کتوں کو ٹہلاتے تھے اور اپنے ہاتھوں میں دستانے بھی پہنے ہوئے تھے تاکہ اگر کتا بخانہ کرے تو وہ اسے اپنے ہاتھ میں لے کر ڈسٹ بن میں ڈال دے، کیونکہ وہاں راستوں میں گندگی پھیلانا سخت جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم، یہ جو کافر ہے نا ان کا کوئی مولا اور آقا نہیں ہے، اور فرمایا کہ یہ کہنا یہ کافر جانور ہے بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے، اولئک کل انعام بل ہم اضل، کہ یہ کفار جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں، تو فرمایا کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جانوروں کی خدمت میں لگا دیا کہ اپنے اسلام انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، اپنے والدین کی خدمت کو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جانوروں کی خدمت میں لگا دیا۔ تین رجب المرجب 1419 بمطابق 24 اکتوبر 1998، عظمت عشق مولا، ارشاد فرمایا کہ اللہ کی باتیں سب غذا ہیں، تو چٹنی تھوڑی ہوتی ہے غذا کے تناسب سے، اگر زیادہ اشعار ہی میں لگے رہو گے تو چٹنی سے پیشے شروع ہو جائے گی، اشعار بہت قلیل ہوں دوسری چیزیں زیادہ ہوں، تو چٹنی میں تھوڑی سی ہو تاکہ چٹنی چاٹنے، چٹنی چاٹنے کے لیے ہے کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ اس لیے بتا دیا کہ ہم نے اس وقت کسی کو سنانے کا موقع نہیں دیا، اس کے لیے افسوس کرنا، اللہ پر فدا ہونا کروڑوں چٹنی سے افضل ہے، یہ چٹنی جو میں نے چٹائی ہے یہ چٹائی پر ملتی ہے، میں نے اس وقت جو چٹنی چٹائی ہے یہ چٹائی پر بادشاہ دلاتی ہے، ہر نعمت منعم کی مشیت سے ملتی ہے۔ دلی سے علی عاشقہ نامی ایک شخص شاہ عبد القدوس نظام آبادی عرف کرن شاہ کے پاس نظام آباد آیا، نظام آباد اعظم گڑھ میں ہے، شاہ نظام الدین کا قد بہت لمبا تھا، ان کی بہت لمبی قبر سرائے میر مدرسے کے قریب ہے، شاہ نظام الدین کے ساتھ لڑکے تھے، اللہ کی شان کے ساتوں کے ساتوں نالائق نکلے، یہ قسمت کی بات ہے، اللہ بھی تقدیر سے ملتا ہے، جیسے روزی تقدیر سے ملتی ہے، اولاد تقدیر سے ملتی ہے، ہر نعمت منعم کی مشیت سے ملتی ہے، منعم یعنی انعام کرنے والا، یعنی جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کبھی نعمت ملتی ہے، تو اللہ بھی تقدیر سے ملتا ہے۔ تو ایک مرتبہ شاہ صاحب اپنی اولاد پر بہت روئے، کیونکہ اولاد سے تعلق ہوتا ہے تو دل میں درد بھی ہوتا ہے، تو روتے ہوئے فرمایا، شاہ گدن کے ساتھ پوت ساتھوں نکھٹا، ساری کمائی شاہ گدن کی علی عاشقہ لٹا، یہ علی جو آیا تھا اس اللہ والے کے پاس، یعنی شاہ کرن کے ساتھوں بیٹے تو نالائق نکلے، اور شاہ کرن کی ساری کمائی دہلی سے علی عاشقہ لوٹ کر لے گیا، اور قریب والے رہ گئے، اس لیے قریب سے مراد قرب حسی اور قرب جسمانی نہیں ہے، قرب قلبی و روحانی ہے۔ حضرت والا فرما رہے کہ اگر کوئی شخص قریب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قریب ہے، بلکہ قریب وہ ہے جو دل کے اعتبار سے قریب ہو اور شیخ کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، وہ قریب ہے، لیکن اگر کوئی شیخ کی تعلیم پر عمل نہیں کرتا تو وہ چاہے کتنا بھی قریب ہو لیکن فرمایا وہ دور ہے۔ حضرت والا نے فرمایا کہ اگر کوئی اسی طرح کوئی مدینہ شریف میں رہتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرتا، ہر ہر سنت کو توڑتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا، اور ایک شخص مدینہ شریف سے بہت دور ہے، ایک مرتبہ بھی اس کو حج ہونے کی توفیق نہیں ہوئی مالی استطاعت کی وجہ سے، لیکن فرمایا کہ وہ ہر سنت پہ عمل کرتا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، تو فرمایا اس لیے قریب سے مراد قرب حسی اور قرب جسمانی نہیں ہے، قرب قلبی و روحانی ہے۔ ایک شخص کعبہ میں ہے اور اللہ سے دور ہے، ایک شخص کعبے میں ہے اور اللہ سے دور ہے، بوجہ نافرمانی و غفلت کے اللہ کے گھر میں اللہ سے دور ہے، اس کو میں کس طرح سمجھاؤں کہ روح ہر وقت فدا ہوتی رہے، دل و جان اے شاہ قربانت کنم، اے اللہ میرا دل اور میری جان ہر وقت آپ پر فدا ہوں، یہ مضمون کیسے سمجھاؤں، اس کے لیے الفاظ نہیں ہے میرے پاس۔ اے خدا، میرے دل و جان ہر لمحہ آپ پر فدا ہو، ہر سانس آپ پر فدا ہو، اب کیسے فدا ہو، اس کو کیسے سمجھاؤں؟ اگر نہیں سمجھ میں آتا تو عشق مولا کو عشق لیلا سے سمجھ لیں، اگر نہیں سمجھ میں آتا تو عشق مولا کو عشق لیلا سے سمجھ لیں۔ اگر کوئی کسی لیلا پر عاشق ہو جائے تو کہتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ میں ہر سانس ہر لمحہ اپنی جان آپ پر فدا کروں، اگر مجھے ایک کروڑ جان ملتی تو میں ہر سانس ان پر فدا کرتا۔ بتائیے، مرنے والے پر یہ حال ہے، جب اس کی شکل بگڑ جائے گی تو ایک جان بھی نہیں دے گا، جان تو دینا درکنار۔ اگر معشوق کو لقوا ہو جائے، منہ ٹیڑھا ہو جائے تو اس کو دیکھے گا بھی نہیں۔ عشق لیلا سے عشق مولا تو سیکھو، مگر عشق لیلا کرنا حرام ہے۔ عشق لیلا سے عشق مولا تو سیکھو، مگر عشق لیلا کرنا حرام ہے۔ نیک بندہ وہ ہے جو دوسروں سے سبق سیکھے، تو کیوں نہ ہم قیس سے سبق لیں کہ ریت پر لیلا لیلا لکھ رہا تھا، ہم کیوں نہ زبان سے مولا مولا کریں۔ تین رجب المرجب 1419 بمطابق 25 اکتوبر 1998 بروز اتوار۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماہیت الہیہ۔ ارشاد فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون عطا فرمایا کہ امت کے سارے صحابہ، سارے ابدال اور سارے غوث و اقطاب میں کسی کی ماہیت الہیہ منصوص من اللہ نہیں ہے، یعنی کسی کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھ دیا ہے وہ قرآن پاک میں کسی کا مذکور نہیں ہے، سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ جب غار میں موجود تھے، غار ثور میں جب موجود تھے تب فرمایا کہ لا تحزن اے صدیق اکبر، غم مت کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ جو معنا کا جو جملہ فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ صرف اور صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مع اللہ منصوص من اللہ ہے، کیونکہ ان کا تعلق مع اللہ قرآن پاک میں نازل ہوا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، پر جس کے تعلق مع اللہ کا وحی الہی سے ثبوت مل جائے، اس میں شک کرنا کفر ہے۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق مع اللہ میں شک کرنا کفر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب حضرت صدیق اکبر نے مرتدین سے جہاد کا اعلان کیا، تو کسی صحابی کو اس وقت جہاد کے متعلق شرح صدر نہیں تھا، کیونکہ دل ٹوٹا ہوا تھا، غمگین تھے، پریشان تھے، اور اس وقت کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسائل سے کچھ دن پہلے ہی ارادہ فرمایا تھا ایک لشکر کو بھیجنے کا، جہاد کے جو زکات کے جو منکر تھے ان سے جہاد کرنے کے لیے، لیکن جب یہ معاملہ ہوا کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، تو فرمایا اس وقت ایک صحابی نے بھی آپ کا ساتھ نہیں دیا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی آپ کے موافق نہیں دی۔ اس وقت حضرت صدیق اکبر نے اپنی تلوار نکالی اور اکیلے جہاد کے لیے چل دیے۔ فخرج سیفہ وخرج وحدہ، اور فرمایا کہ اگر آپ لوگ میرا ساتھ نہیں دیں گے تو مجھے کوئی غم نہیں، میں تنہا جہاد کروں گا، کیونکہ اے عمر، اے عثمان اور اے علی اور اے جملہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت لا تحزن ان اللہ معنا تمہارے لیے نازل نہیں ہوئی، غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوائے صدیق کے اور کوئی نہیں تھا، یہ آیت میرے لیے نازل ہوئی، میرا تعلق مع اللہ منصوص من اللہ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، لہذا میں اکیلے جہاد کروں گا۔ بس تمام صحابہ کو اسی وقت شرح صدر ہو گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر عرض کیا شم سیفک لا تفجعنا بنفسک، اپنی تلوار کو میان میں رکھ لیجئے اور ہم لوگوں کو اپنی جدائی سے غمگین نہ کیجئے۔ یہ وہی جملہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، جب حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھ سے آپ کا خون نہیں دیکھا جاتا، تلوار نکال لی اور کہا کہ یہاں آج میں کسی کافر کو نہیں چھوڑوں گا یا خود شہید ہو جاؤں گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھپٹ کر ان کو پکڑ لیا اور فرمایا شم سیفک لا تفجعنا بنفسک، اے صدیق اپنی تلوار کو میان میں رکھ لے اور اپنی جدائی سے مجھے غمگین نہ کر۔ اس حدیث سے مسئلہ ثابت ہوا کہ جان پیغمبر جان صدیق کی عاشق ہوتی ہے، صدیق کی جان محبوب جان نبوت ہوتی ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ صدیق کا درجہ شہید سے افضل ہے، کیونکہ نبی کسی امتی کو درجہ فضیلت سے محروم نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ صدیق شہید سے افضل ہوتا ہے اس لیے آپ نے افضل کو فاضل ہونے سے روک لیا۔ اور صدیق افضل کیوں ہوتا ہے؟ میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب نے فرمایا تھا کہ صدیق قار نبوت کی تکمیل کرتا ہے، اسی لیے من النبیین کے بعد وہ صدیقین ہیں، وہ شہدا بعد میں ہیں۔ صدیق ایک لمحے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرتا، وہ زندہ شہید ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب نے اسی مقام کو بیان فرمایا کہ کسی کے زندہ شہید ہیں ہم، نہیں ہے یہ حسرت کے سر نہیں ہے، ہم ہی تو ہے اس سے بڑھ کر کہ رونا کے دل نہیں ہے جگر نہیں ہے۔ کسی کے زندہ شہید ہیں ہم، نہیں ہے یہ حسرت کے سر نہیں ہے، ہمیں تو ہے اس سے بڑھ کر رونا کہ دل نہیں ہے جگر نہیں ہے۔ مولانا رومی نے اسی کی صنعت میں یہ شعر پیش کیا، اے بسا زندہ اے شہید معتمد، اے دنیا والوں بہت سے اللہ کے عاشق زندہ شہید ہیں، اگرچہ گردن سر پر موجود ہے زندہ ہیں اور کار نبوت انجام دے رہے ہیں، لیکن باطلن شہید ہیں کیونکہ اپنی بری خواہش کو شہید کرتے رہتے ہیں، یعنی اپنی بری خواہشات کو توڑتے رہتے ہیں، وہ خواہشات جو حرام ہیں۔ کل حضرت والی صاحب نے یہ شعر پڑھا، نہ تیری جان نہ تیرا دل چاہیے، ان کو تجھ سے فقط خون ارماں چاہیے، نہ تیرا جل نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے، ان کو تجھ سے فقط خون ارماں چاہیے۔ حضرت والی صاحب نے کل فرمایا صحابہ کیوں کامیاب ہوئے؟ کیونکہ یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو تلاش کرتے رہتے تھے۔ حضرت والی صاحب کی برکت سے آج مدرسے میں بات ذہن میں آئی، بہت طلبا ماشاء اللہ دعائیں دی۔ میں نے عرض کیا کہ اس کو آج کل کے حساب سے یوں اس کا ترجمہ اگر ہم کریں گے تو ہمارا دل کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ ہم کیسے گناہوں میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کیا جب تگون فضل من اللہ و رضوانہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو اور اس کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں، اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں۔ میں نے کہا اس کا ترجمہ آپ اگر انگریزی میں کریں تو ترجمہ ہوگا کہ صحابہ سرچ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے فضل کو، فائنڈ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے فضل کو، رضامندی کو تلاش کرتے تھے۔ اور ہم کیا سرچ کر رہے ہیں کمپیوٹر میں، ہم کیا فائنڈ کر رہے ہیں کمپیوٹر میں، ہر ایک کو پتا ہے اپنے موبائل میں کیا کیا چیزیں فائنڈ کر رہے ہیں، کیا کیا چیزیں سرچ کر رہے ہیں، ہر ایک کو پتا ہے کہ میں کتنے گناہوں میں ہوں۔ تو فرمایا کہ صحابہ کی سنت تو ادا نہیں ہوئی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو، اللہ تعالیٰ کی فضل کو تلاش کرتے تھے، اور ہم ننگی چیزیں تلاش کر رہے ہیں، فلمیں تلاش کر رہے ہیں، گانے تلاش کر رہے ہیں، جتنے میرے ہمارے گناہ ہیں ہر ایک کو پتا ہے۔ فرمایا ہر ایک کو اپنے گناہ پتا ہے کہ میں کون کون سے گناہ میں لگا ہوا ہوں۔ فرمایا کہ حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مور کے پروں کی کوئی تعریف کر رہا تھا، کتنے مشہور پر ہیں، ایک ایک پر کیسا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن مور رو رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ بھائی تو کیوں رو رہا ہے؟ کہ تم لوگ میرے پروں کی تعریف کر رہے ہو اور میں اپنے پاؤں کو دیکھ کر رو رہا ہوں، اس کے پاؤں کتنے کمزور ہیں۔ فرمایا کہ اسی طرح اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو ہمارے ظاہر کی تعریف کرتا ہے، ہمیں اپنے اندر اپنے باطن کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے باطن میں کیسی کیسی خرابیاں موجود ہیں۔ مخلوق تو ظاہر کو دیکھتی ہے، بیان کو دیکھ لیا، داڑھی کو دیکھ لیا، نماز کو دیکھ لیا، حج کو دیکھ لیا، اور شیخ کی محبت ہے، شیخ فدا ہے، ہر کام کا کہہ رہے ہیں، بیانات کا کہہ رہے ہیں، اس میں مخلوق دیکھتی ہے، لیکن ہر ایک کو اپنا پتا ہے کہ میں کتنے گناہ میں لگا ہوا ہوں۔ تو فرمایا کہ میں نے طلبا سے عرض کیا کہ فرمایا کہ گناہ کے وقت یہ بات یاد نہیں آئے گی کہ جب گناہ کیا، انٹرنیٹ کا، موبائل کا گناہ کیا، اس وقت یہ بات دل میں نہیں آئے گی کہ صحابہ کیا تلاش کر رہے تھے، میں کیا تلاش کر رہا تھا۔ فرمایا کہ یہ بات ہر وقت اپنے آپ کو کہنی ہے، بار بار کہنا ہے، تب جا کر جب گناہ کا وقت آئے گا اس وقت بات دل میں سامنے آ جائے گی کہ میں کیا تلاش کر رہا ہوں، صحابہ کیا کیا تلاش کرتے تھے۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے نا کہ من عاشق و قتم و عفو، من عاشق و قتم و عفو ثم مات فهو شہید، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس کو کسی سے اچانک نظر پڑی عشق ہو گیا، من عاشق و قتم، اس کو چھپائے رکھا، اس عشق کو ظاہر نہیں کیا۔ حضرت والد صاحب نے فرمایا آج کل کے زمانے کے حساب سے اس لڑکی کو خط نہیں لکھا، میسج نہیں کیا، فون نہیں کیا، جگہ جگہ گاتا نہیں پھیرا کہ مجھے عشق ہو گیا ہے، وہ قتم چھپائے رکھا، وہ عفو اور عفیف رہا، گناہ نہیں کیا، پھر اس غم کی وجہ سے مر گیا ثم مات فہوا شہید, تو وہ شہید ہے. جب یہ حدیث سامنے پڑھی گئی تو بہت سے لوگوں نے اس پر اعتراض کیا یہ حدیث نہیں ہے. پھر ہمارے یہاں کئی حدیثوں کی کتاب سے اس کی سند نکال کر پیش کی گئی اور وہ مدرسے میں پھر پڑھی گئی کہ دیکھیں کتنی سندیں موجود ہیں اس حدیث کے لیے کہ یہ حدیث شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو فرمائیے, حضرت والا نے فرمایا کہ اگر آج بھی امت چاہے کہ ہم حضرت ابراہیم, حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ پا لیں تو پا سکتا ہے. کوئی کہ ہمارے پاس تو بادشاہ نہیں ہے, کیونکہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بلکہ بادشاہ تھے. لیکن ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک مرتبہ اپنے محل میں سوئے ہوئے تھے تو اوپر کچھ آواز ہوئی, اوپر پہنچے تو دیکھا کچھ لوگ تھے فرشتے, ان کو پتا نہیں تھا. کہا آپ لوگ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کہا ہم لوگ اپنے اونٹ تلاش کر رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہیں محل کی چھتوں پر بھی اونٹ ملتے ہیں؟ تو فرمایا کہ بادشاہ سلامت, اگر محل کی چھتوں پر اونٹ نہیں مل سکتے تو محل کے اندر خدا بھی نہیں مل سکتا. تو محل کے اندر خدا بھی نہیں مل سکتا. ایک خاص کیفیت تھی ہمارے لیے نہیں ہے کہ سب چیزیں چھوڑ دیں, بعضوں کا خاص معاملہ ہوتا ہے. ورنہ اگر کسی کے پاس محل ہے اور اللہ تعالیٰ نے اور بنگلہ ہے, مہنگی گاڑیاں ہیں, بڑا کاروبار ہے, تو شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ جب تمہیں چوٹ لگے سب چیزیں چھوڑ دو. یہ بڑوں کے کچھ خاص معاملات ہوتے ہیں. تو ان کے واقعات حضرت والا نے فرمایا ہوئے کتنے بڑے اللہ والے تھے. تو فرمایا کہ دل پہ چوٹ لگ گئی, سب چیزیں قربان کر کے اللہ والے بن گئے, بادشاہ چھوڑ دی. تو فرمایا کہ حضرت والا نے فرمایا ہمیں کیسے درجہ ملے گا؟ تو فرمایا کہ اگر کسی نامحرم پر نظر پڑ جائے اور اس پر دل, اس کو دیکھنے کا دل کر رہا ہو تو اپنے دل میں کہو کہ اے اللہ یہ عورت یا یہ گناہ مجھے سلطنت بلخ سے زیادہ عزیز ہے, اے اللہ میں آپ کے لیے اس کو قربان کرتا ہوں, اس کو دیکھتا نہیں ہوں اور گناہ سے بچتا ہوں, اے اللہ مجھے معاف فرما لے. فرمایا انشاءاللہ, حضرت والا نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس کا حشر کریں گے. کیونکہ ہر ایک کا بادشاہ اور سلطنت الگ الگ ہے. ایک کے لیے مال قربان کرنا آسان ہے لیکن فلمیں چھوڑنا اس کے لیے آسان نہیں ہے, ڈرامے چھوڑنا اس کے لیے آسان نہیں ہے اور دوسرے گناہ چھوڑنا اس کے لیے آسان نہیں ہے, لیکن اس کے لیے مال خرچ کرنا آسان ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اس کا محبوب یہ ہے. اب اگر وہ کہتے ہیں اللہ مجھے بہت دل کرتا ہے کہ میں یہ گناہ کروں لیکن آپ کو خوش کرنے کے لیے میں گناہ نہیں کر رہا, اے اللہ مجھے معاف فرما دیجیے, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو وہی درجہ عطا فرمائیں گے. اے دنیا والوں, بہت سے اللہ کے عاشق زندہ شہید ہیں, اگرچہ گردن پر سر موجود ہے اور زندہ ہیں اور کار نبوت انجام دے رہے ہیں لیکن باطنن شہید ہیں. کسی کا دل ٹوٹتا ہے ایسے جملے کہے جاتے ہیں خاندان میں, دوستوں کی طرف سے, رشتہ داروں کی طرف سے, نیک بن گیا. اب دوست مذاق اڑا رہے ہیں, ارے تو نیک بن گیا تجھے فلموں کا مزہ کیا آئے گا, لڑکیوں سے دوستیاں چھوڑ دی تجھے کیا مزہ آئے گا, ارے تو نیک بن گیا ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوتا گناہوں میں, اتنا مزہ آتا ہے ہم سب خاندان والے مل کر فارم ہاؤس کی طرف جا رہے ہیں, اتنا مزہ آئے گا, لڑکے لڑکیاں ساتھ بیٹھیں گے, خوب گپ شپ ہوگی, مزہ آئے گا, پوری رات گانا ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو فرمائے کہ وہ ان باتوں, ایک تو گناہ نہیں کیا, دوسرا ان باتوں کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے جو یہ کفار مکہ آپ کو باتیں کہتے ہیں. کیا کہتے تھے؟ مجنون ہے, نعوذ باللہ, پاگل ہے, لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتا ہے, اس کے پاس مت جانا, ایسے ایسے جملے, مذاق اڑانا, زبانیں نکال کر ہنسنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر, قرآن پاک میں سب موجود ہے. آنکھیں مارتے تھے جیسا آنکھیں ماری جاتی ہے, زبان نکال کر چڑھاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو. تیسویں سپارے میں موجود ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, تنگ کرتے تھے, آنکھوں سے اشارے کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا بتایا آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے, آپ کیا کیجئے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, آپ ہمارے اپنے رب کی تحمید بیان کیجئے, تسبیح بیان کیجئے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اور جب تک موت نہ آ جائے اس وقت تک آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیے. معلوم ہوا کہ جو مخلوق کے جو جملے ہیں ان سے جب نبی کا دل تنگ ہو گیا ہمارا کیا ہے؟ فرمایا کہ کوئی بار بار, جب والد صاحب نے فرمایا کہ اگر ہم سندھ کے راستے پر جاتے ہیں تو رات کے وقت جو چاند نکلا ہوا ہوتا ہے تو گاڑی کے پیچھے کتے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں, بھاگتے رہتے ہیں, بھونکتے رہتے ہیں. فرمایا کہ ہم کھڑکیاں کھول کر گاڑی روک کر ان کے سامنے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں یا ان کو جواب دیتے ہیں, فرمایا ہم بھاگتے رہتے ہیں. بعض لوگ تنگ اس لیے کرتے ہیں کہ سامنے والوں کو جواب دے, لیکن اگر وہ اللہ والوں کا صحبت یافتہ ہے تو اس کو کتنا بھی تنگ کیا جائے وہ جواب نہیں دے گا. ایسا ایسا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن, کہ تمہارے ساتھ کوئی ظلم کرے تو تم اچھے طریقے سے اس کا دفاع کرو، اچھے طریقے سے اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ تیرے درمیان ان کے درمیان اگر بغض اور عداوت ہوگا وہ گہری دوستی سے بدل جائے گا، لیکن اگر اس سے سامنے کوئی جملے بولے، تجھے طنز کیا، خط لکھ کر جملے لکھ کر بھیجے، تم نے سامنے جواب دے دیا، تو یہ ادفاع باللتی ہی احسن نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، تم نے سامنے جواب دے دیا، تو کیونکہ اپنی بری خواہش کو شہید کرتے رہتے ہیں، ان کی شہادت معتمد ہے، پس اگر سب بڑے بڑے علماء شہید ہو جائیں تو دین کیسے رہے گا؟ اس لیے بڑے علماء کو جہاد میں شہید ہونے کے لیے صف اول میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جہاد میں پیش پیش رہتے تھے، تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی کفالت فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی کفالت فرمائی تھی، واللہ یعصمک من الناس، واللہ یعصمک، یہ قسم عن الناس ہے، من الناس ہے، من الناس ہے، من الناس ہے، تو لکھ لیں صفحہ نمبر 404 بعد میں دیکھ لیں گے، چلو من الناس ہے، دیکھ لیں جب تک میں پڑھ لوں، بعد میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہوتے ہی پیرا بھی ہٹا دیا کہ آپ پیرا مت دو، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کی ذمہ داری قبول فرما لی ہے۔ تو جب حضور جب حضرت صدیق اکبر نے تلوار اٹھائی تو صحابہ نے کہا کہ اب ہم کو شرح صدر ہو گیا، آپ حق پر ہیں، لہذا ہم سب آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسا ایمان کسی کا نہیں تھا، لیکن یہ ایمان ملا کیسے؟ صرف فداکاری، ادب اور وفاداری سے، صرف فداکاری، ادب اور وفاداری سے۔ فرمایا ہم اللہ والوں پر فدا تو ہو جاتے ہیں لیکن ادب نہیں کرتے، فدا تو ہے ہر کام کے لیے تیار، جو شیخ نے حکم دیا، جو کچھ کہا اس کے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ادب نہیں ہے، وفاداری نہیں ہے، اور اگر ادب بھی ہے وفاداری نہیں۔ جب تک یہ چیزیں تینوں چیزیں نہیں ہوں گی، فداکاری بھی ہو، ادب بھی ہو، وفاداری بھی ہو، تو سرور عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان سے بڑھ کر کوئی فدا نہیں ہوا، تو ان سے بڑھ کر کوئی خدا پر بھی فدا نہیں ہوا۔ سرور عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان سے بڑھ کر کوئی فدا نہیں ہوا، تو ان سے بڑھ کر کوئی خدا پر فدا بھی نہیں ہوا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے جب ایمان لے آئے، غالباً حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایمان لانے کے بعد اپنے ابا سے عرض کیا کہ ابا جان، وہ آپ کو رات یاد ہے جب ایک جہاد کے موقع پر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دے رہے تھے، تو حفاظت پر تھے، تو ایک سایہ آپ کی طرح لپکا تھا اور فوراً پیچھے ہٹ گیا؟ کہاں کہ ابا وہ میں تھا، میں آپ کو نعوذ باللہ شہید کا جملہ تو میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو شہید کرنے کے لیے آ رہا تھا، لیکن جب میں نے آپ کو دیکھا تو میرے اندر اپنے ابا کی محبت جاگ گئی، تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بیٹا لیکن اگر میں تجھ کو پاتا تو میں تھوڑا بھی دیر نہ کرتا، تیری گردن اڑا دیتا، کہ تو کیسے آئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرنے کے لیے۔ یہ تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کتنا قوی تھا، لیکن فداکاری اور وفاداری اور جان و مال پیش کرنے میں وہ کبھی حضرت صدیق اکبر سے آگے نہ بڑھ سکے، ہمیشہ صدیق اکبر اول آتے تھے۔ معلوم ہوا جب تک شیخ پر عاشق نہیں ہوگے، اللہ پر عاشقی نہیں آ سکتی۔ جس کو شیخ پر فدا ہونا نصیب نہیں ہوگا، اس کو اللہ پر فدا ہونا کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے عاشق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ان سے بڑا اللہ کا بھی کوئی عاشق نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صدیق کو اتنا اونچا مقام جو حاصل ہوا ہے، ان کا ایمان اور ان کا تعلق مع اللہ سارے صحابہ کے ایمان سے زیادہ قوی ہے۔ میری امت کے صحابہ کا اور تمام نبیوں کے صحابہ کا ایمان اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور میری امت کے صحابہ کا اور تمام نبیوں کے صحابہ کا ایمان اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور صدیق اکبر کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، تو میرے صدیق کے ایمان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، میرے صحابہ کا ایمان اور تمام انبیاء کے صحابہ کا ایمان میرے صدیق کے ایمان کو نہیں پا سکتا۔ علامہ زبیری نے اتحاف سعادت المتقین میں بکر بن عبداللہ المزنی کا قول نقل کیا ہے، ما فضل ابو بکر الناس بفضل صلاتی و بکثرت صیام ولا بکثرت روایت و فتویٰ و کلام ولکن بشیء وقر فی صدری میں الف لام ولکن بشیء وقر فی صدری میں الف لام استقراط کا ہے، لہذا اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام نبیوں کے اصحاب شامل ہیں۔ یہ جو محفوظ ضلع ابو بکر ناسا کا جو جملہ ہے الناس میں کہ تمام لوگوں سے جو فضیلت ہے، حضرت والا فرمایا ہے الناس میں جو الف لام ہے یہ استقراط کا ہے، یعنی تمام کے تمام کو شامل ہے، لہذا اس میں حضرت آدم سے لے کر تمام نبیوں کے اصحاب شامل ہیں، یعنی غیر نبی سب اس میں شامل ہیں، نبی شامل نہیں ہے، کیونکہ نبی دوسرے انسانوں سے ممتاز ہوتے ہیں، یعنی تمام انبیاء میں سب سے افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء ہیں، تمام انبیاء اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو درجہ ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، کیونکہ نبی دوسرے انسانوں سے ممتاز ہوتے ہیں، وہ بشر مثلکم تو ہے مگر یوحا الیہ وہ دوسرے انسانوں سے ممتاز ہیں، یعنی یہ انبیاء جو ہے وہ انسان تو ہیں، انسان یہ نور نہیں ہے بلکہ انسان ہے، لیکن یہ انسان ہماری طرح نہیں ہے بلکہ یہ وہ انسان ہے جن پر وحی کی جاتی ہے، ہمارے میں اور انبیاء میں یہی فرق ہے کہ انسانوں پر وحی نہیں آ سکتی اور انبیاء کی طرح وحی آتی ہے۔ تو فرمایا کہ کیونکہ نبی دوسرے انسان سے ممتاز ہوتے ہیں، وہ بشر مثلکم کہ تمہاری طرح کا انسان تو ہے مگر یوحا الیہ سے وہ دوسرے انسانوں سے ممتاز ہیں، بس انبیاء کے ایمان کو کوئی امتی نہیں پا سکتا، اس لیے یہاں الناس سے تمام غیر نبی مراد ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق تمام انسانوں پر کثرت عبادت کی وجہ سے فضیلت نہیں دیے گئے، بعض صحابہ ان سے کہیں زیادہ عبادت کرتے تھے لیکن حضرت صدیق اکبر سے افضل نہیں ہے، معلوم ہوا وجہ فضیلت ان کی عبادت نہیں ہے۔ آج کل لوگ پوچھتے ہیں پیر صاحب رات کو کتنی عبادت کرتے ہیں، کتنا ذکر کرتے ہیں، ان کا وظیفہ کیا ہے، لیکن کسی کی کثرت عبادت سے اس کی ولایت کا فیصلہ نہ کیجئے، ولایت کی بنیاد تقویٰ ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا جو نفلی حج و عمرہ کرنے والے، دعا میں بہت دیر تک رونے والے، لیکن گناہ کبیرہ میں عادتاً مبتلا رہنے کا اقرار انہوں نے خود کیا، لہذا کثرت عبادت ولایت کا معیار نہیں، یہ دیکھو کہ اس کی ہر سانس اللہ پر فدا ہو رہی ہے یا نہیں، اللہ کو ناراض کر کے کوئی سانس حرام لذت تو درامد نہیں کر رہا ہے، اگر وہ ہر وقت اللہ پر جان کی بازی لگا رہا ہے تو وہ باز شاہ ہے، پھر اس باز شاہی کی شاہ بازی دیکھو کہ یہ اللہ پر کس طرح فدا ہوتا ہے۔ دوستو کیا کہوں، کس درد دل سے میں اس مضمون کو بیان کروں کہ بعض اللہ کے عاشقین ایسے ہیں جن کی روح ہر لمحہ اللہ پر فدا ہوتی ہے، ان کا جسم ہمارے آپ کے اندر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے لیکن ان کی فداکاری مخلوق کی نظر سے مخفی رہتی ہے، بظاہر وہ ہم میں ہنستے بولتے ہیں لیکن ان کی روح ہر لمحہ خدا پر فدا رہتی ہے، جیسے چھوٹا بچہ ماں سے لپٹ کر دونوں ہاتھوں سے ماں کی گردن پکڑے ہوئے دودھ پیتا رہتا ہے، اسی طرح فرمایا حضرت والا نے کہ دودھ پیتا رہتا ہے تو اماں اماں نہیں پکار رہا، اور ایک بچہ دور ہے ماں سے لیکن اماں اماں پکار رہا ہے، فرمایا کون اپنی اماں سے زیادہ قریب ہے، تو حضرت والا فرما رہے ہیں جیسے چھوٹا بچہ اپنی اماں سے لپٹ کر دونوں ہاتھوں سے ماں کی گردن پکڑے ہوئے دودھ پیتا رہتا ہے، اسی طرح بعض بندے مرتبہ روح میں اللہ تعالی سے اسی طرح چمٹے ہوئے ہیں کہ اللہ کے قرب کی لذت کا دودھ پیتے رہتے ہیں، وہ اعتبار روح کے اللہ سے لپٹے ہوئے ہیں مگر ان کا جسم ہمارے آپ کے ساتھ ہوتا ہے، جس طرح ماں سے لپٹے ہوئے چھوٹے بچے کو کوئی دشمن پاؤں پکڑ کر کھینچے تو بچہ پہلے تو ماں سے اور چمٹتا ہے، ہاتھ پیر چلاتا ہے، اپنی پوری قوت سے کوشش کر لیتا ہے کہ ماں سے الگ نہ ہو، لیکن جب اپنی کوشش کو ناکام دیکھتا ہے کہ کھینچنے والا قوی تر ہے اور اندیشہ ہے کہ وہ مجھے کھینچ کر میری ماں سے جدا کر دے گا تو چلاتا ہے کہ اماں بچاؤ، یہ مجھے آپ سے الگ کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ کے عاشق اور با وفا بندے وہ ہیں جو دل و جان سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی حسین کے ہاتھوں اغوا نہ ہو جائیں، کوئی حسین ان کو اپنی طرف کھینچ نہ لیں، وہ ہر لمحہ اللہ کے وفادار اور فدا اللہ کے وفادار اور فداکار ہیں، اور ایک لمحے کو بھی اپنے مالک کو ناراض کر کے حرام لذت کو اینٹنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ جب کوئی حسین نظر آنے لگے تو ان کے قلب میں بے چینی شروع ہو جاتی ہے، آہ میرے ایمان کا فتنہ گھر آ رہا ہے، یہ ستمگر میرے دین پر ڈاکہ ڈالنے آ رہا ہے، اے اللہ مجھے بچائیے۔ لیکن جب کمزور پڑنے لگتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس حسین کا خیال بار بار ستا رہا ہے تو پھر وہ روتے ہیں، اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اے خدا ہم ان حسینوں کے مقابلے میں نفس و شیطان سے کمزور پڑ رہے ہیں، ایسا نہ ہو یہ ہم کو آپ سے جدا کر کے کسی گناہ میں مبتلا کر دیں، لہذا آپ اپنی غیر محدود طاقت سے ہمیں جذب کر کے ان دشمنوں کی محدود طاقت کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ یہ نعمت تقوی اور اللہ تعالیٰ سے وفاداری اور فداکاری جسے حاصل ہے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ حضرت والا نے فرمایا کہ کسی شخص نے حضرت والا سے پوچھا کہ حضرت جو اللہ تعالیٰ ہمیں جذب کرتے ہیں، یہ الحمدللہ وہ مضمون ہے جو حضرت والے صاحب کی برکت سے میں نے حضرت والا کو بھی سنایا تھا۔ ایک وقت تھا جب حضرت والا کی دعاؤں سے جمعہ پڑھانے جاتا تھا، تو ان دنوں حضرت والا کچھ زیادہ بیمار تھے اور ذوق بہت زیادہ تھا، حضرت والا تشریف نہیں لاتے تھے جمعے میں، تو اور بعض لوگوں نے حضرت والا نے فرمایا ایک بات سن لو، فقہ کا قانون ہے القادر بالغیر لیس بقادر، جو کسی غیر سے قادر ہو وہ قادر شمار نہیں ہوتا۔ بعض نادان لوگ اپنی عبادت کو شیخ کی عبادت پر قیاس کر کے اعتراضات شروع کر دیتے ہیں کہ ہم تو بیماری میں ایسے آتے ہیں، فرمایا کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ جب ایک عام آدمی جس کا فسق ہمارے سامنے ہے اس کے بارے میں کہنا جائز نہیں ہے کہ نماز تو کیوں نہیں پڑھتا ہے، دیکھو میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو اللہ والوں کو تہمت لگانا۔ تو میں جہاں جاتا تھا وہاں جمعہ جلدی ہو جاتا تھا، تو حضرت والا فرماتے تھے بتاؤ کیا بیان کیا، تو حضرت والا کو وہ جو بیان ہوتا تھا حضرت والا صاحب کی برکت سے، حضرت والا کی نظر تھی تو وہ سناتا تھا، تو یہ مضمون حضرت والا کو سنایا، بہت خوش ہوئے، بار بار سنتے تھے حضرت والا۔ فرمایا حضرت والا نے فرمایا کہ کسی شخص نے پوچھا کہ حضرت کیا جب اللہ تعالیٰ جب کسی کو جذب کرتے ہیں اپنی طرف کھینچتے ہیں تو کیا مخلوق کو پتا چل جاتا ہے، اس بندے کو پتا چل جاتا ہے؟ حضرت والا نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی باپ پہلوان ہو، پہلوان باپ ہو، اور اس کا کمزور بچہ 6 سال کا، 7 سال کا، بلکہ 3 سال کا اس کا بچہ ہو، اگر وہ اس کو اپنی طرف کھینچے تو کیا باپ کو پتا نہیں چلے گا؟ کہ حضرت پتا چل جائے گا، کہ کمزور بچہ تگڑے باپ کو کھینچے تو باپ کو پتا چل جائے، اور ابا اپنے بندے کو کھینچے بندے کو پتا نہیں چلے گا کہ میرا رب مجھے کھینچ رہا ہے؟ فرمایا کہ اس کو وہ خود مجبور ہو جائے گا، نہیں بھی چاہے گا دل میں آئے گا چلو نماز پڑھو، وہ گناہ کرنا بھی چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں سے حفاظت فرما لیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت کی وجہ کثرت عبادت نہیں ہے، لہذا اگر سمجھنا ہے تو کون کتنے اونچے درجے کا ولی اللہ ہے تو کثرت عبادت کو نہ دیکھو بلکہ اس کی استقامت اور تقویٰ دیکھو کہ بچوں کو خاموش کروا دیں گے۔ لہذا اگر سمجھنا ہے کون کتنے اونچے درجے کا ولی اللہ ہے تو کثرت عبادت کو نہ دیکھو بلکہ اس کی استقامت علی تقویٰ دیکھو کہ نہ حسینوں سے، نہ مال و دولت سے، نہ تخت و تاج و تلسلت سے بکتا ہو، نہ عالم کے چاند اور سورج اسے خرید سکے، تب سمجھ لو کہ یہ شخص اللہ والا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فضیلت حاصل ہوئی وہ بفضل صلات نہ کثرت نماز و عبادت کی وجہ سے ہے، بکثرت سیام نہ روزوں کی کثرت کی وجہ سے ہے، ولا بکثرت روایت کہ نہ کثرت روایت کی وجہ سے ہے۔ علماء حضرات جانتے ہیں کہ ان کی روایت بھی زیادہ نہیں ہے، غالباً 5 یا 6 روایتیں صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہیں۔ وہ فتویٰ و کلام اور نہ فتووں کی کثرت کی وجہ سے ہے، ان کے فتاوی بھی زیادہ نہیں ہے، ولاکن بشعین وقر فی صدری، لیکن ان کے سینے میں ایک چیز تھی جس کی وجہ سے ان کا درجہ بلند ہوا ہے، اور وہ ہے اللہ اور رسول پر جان قربان کرنے کا جذبہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے جو فتویٰ دینے پر جری ہو جائے وہ دوزخ میں جانے پر بھی جری ہو جائے، اس لیے فوراً جلدی نہیں کرنی چاہیے، حتیٰ کہ اگر تحقیق نہیں ہے تو صاف کہہ دیں مجھے پتا نہیں ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے فقہ ایک مسلک کے امام، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص نے ایک مجلس میں ان سے غالباً 18 سوال کیے اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 4 کا جواب دیا۔ ایک مرتبہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ مسئلہ تو بڑا آسان ہے، کہ دین میں کوئی مسئلہ آسان نہیں ہے، تو جب جو علماء ہیں ان کے لیے مسئلہ ہے تو ہمارے لیے کیا مسئلہ ہوگا؟ بعض مرتبہ علماء ایک کو پتا ہوتا ہے اس شخص کا کیا مسئلہ ہے، پوری اس کی تفصیل اس کو ان کو پتا ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا معاملات ہیں، وہ ان کو اجازت دے دیتے ہیں. اب وہ مسئلہ اس کے لیے جائز تھوڑی ہے دوسروں کو بتایا، آپ کو بتایا ہے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسروں کو بتاتے پھرے کہ مفتی صاحب نے مسئلہ بتا دیا اب ہر ایک کو بتا رہے کہ مجھے یہ بتایا ہے مجھے یہ بتایا ہے، یہ جائز نہیں ہے. بعضوں کے حالات دیکھ کر ان کو مسئلہ بتایا جاتا ہے. جس طرح ایک آدمی معذور ہے، قطروں پر قطرے اس کو آ رہے ہیں، اس کو ایک منٹ بھی نہیں ملتا کہ وہ پاکی کی حالت میں نماز پڑھ سکے، اس کے لیے مسئلہ الگ ہے شریعت کا. اس کے کپڑوں کا مسئلہ الگ ہے، اس کے وضو کا مسئلہ الگ ہے. اب وہ دوسروں کو بتاتا پھرے کہ مفتی صاحب نے کہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے چلو پڑھو، تو گمراہی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو ہر ایک کو جو مسئلہ بتایا جائے وہ اس کی اپنی حد تک کے لیے ہے. تو صدیقی محبت کا اعلیٰ مقام ہے. پس خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ماہیت الہیہ اور تعلق مع اللہ آیت لا تحزن ان اللہ معنا سے منصوص من اللہ ہے، اور یہ شرف سوائے ان کے کسی اور امتی کو حاصل نہیں. اچھا اب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ میری حاضری کو اور میرے احباب جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو چلے گئے اور احباب غائبین کو، میری اولاد و ذریات کو، آپ سب کو، آپ کے خاندان و اولاد کو جز فرما کر نسبت اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک اپنی رحمت سے بلا استحقاق محض اپنے کرم سے پہنچا دے اور میری حاضری کو قبول فرما لے. اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کی حیات میں برکت دے اور بار بار ملاقات نصیب فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک اب بات آگے لکھی ہے، بزرگوں سے اپنے بچوں کے لیے دعا کروانا سنت صحابہ ہے. بزرگوں سے اپنے بچوں کے لیے دعا کروانا سنت صحابہ ہے. اب جب شیخ سے دعا کروائیں، کسی اللہ والے سے دعا کرائیں تو یہ نیت بھی کر لیں، اور اس کا بہت اثر پڑتا ہے، بہت اثر پڑتا ہے. میں نے خود تجربہ ہے کہ اس کا جب بزرگوں سے دعا کرائی جاتی ہے تو بہت اس کا اثر. ایک تو والدین خود دعا کریں، کیونکہ اولاد کے حق میں ان کے والدین کی دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے. والدین خود اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا کریں اپنی اولاد کے لیے، پھر اپنے مشائخ سے بھی دعا کرائیں. بزرگوں سے اپنے بچوں کے لیے دعا کروانا سنت صحابہ ہے. ارشاد فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ام سلیم نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا کہ اب یہ 10 سال کا بچہ آپ کی خدمت میں رہے گا، یہ خادم نہیں ہے، یہ خویدم ہے، یعنی خادم کی تصغیر، چھوٹا خادم، یہ خویدم ہے، فدعوا اللہ لہو، آپ اس کو دعا دے دیں. معلوم ہوا کہ اپنے بزرگوں سے اپنے بچوں کے لیے دعا کی درخواست کرنا یہ بھی سنت صحابہ ہے. جب بچوں کو بزرگوں کے پاس لے جاؤ تو کہو کہ آپ اس کو دعا دیجئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 دعائیں اور ان کا ظہور. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو 4 دعائیں دی. اللہم بارک فی مالی ہی، اے اللہ انس کے مال میں برکت دے، وہ ولد ہی اور اولاد میں برکت دے، وہ اطل عمرہ اس کی عمر زیادہ کر دے، وغفر ذنبہ اس کے گناہ معاف کر دے. تو پہلی دعا اللہم بارک فی مالی ہی، اے اللہ ان کے مال میں برکت دیجئے، وہ ولد ہی اولاد میں برکت دے، وہ اطل عمرہ عمر میں برکت دے اور گناہ معاف فرما دے. تو مال کی دعا دی، اولاد کی برکت کی دعا دی، اور عمر کی لمبی ہونے کی دعا دی، اور گناہوں کی معافی کی دعا دی. تو حضرت انس صحابی فرماتے ہیں کہ میرے مال میں اتنی برکت ہوئی کہ اہل مدینہ کے کھجور کے درخت سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے تھے، مگر میرے درخت سال میں 2 بار پھل دیتے تھے. محدثین نے لکھا ہے بعض لوگوں نے درخت لگایا لیکن جب سنا کہ اللہ نے حضرت انس کو فضیلت دی ہے تو حضرت انس سے درخواست کی کہ آپ اس درخت کو اکھاڑ کر دوبارہ لگا دیں تاکہ آپ کا ہاتھ لگ جائے، کیونکہ آپ کے ہاتھ کو نبی کی دعا حاصل ہے. معلوم ہوا کہ اپنے گھر کی کوئی تعمیر کرانی ہو یا کوئی اور کام کرانا ہو تو اپنے بزرگان دین سے اس کی پہل کروانا یہ بھی ثابت ہے. حدیث شریف سے یہ بھی ثابت ہے، ان سے کہہ کہ مجبور کرنا جائز نہیں ہے، ہر ایک کرنا شروع کر دے، یہ کوئی لازم نہیں ہے، کہ بس جانا ہی جانا ہے، فرائض تو نہیں ہے، واجب نہیں ہے. اب ہر ایک کہہ رہا ہے کہ ہمارے گھر آئیں، گھر کہاں ہے؟ حیدرآباد میں گھر ہے. اب شیخ کو مجبور کر رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. لیکن ثابت ہو گیا کہ ثابت ہو گیا یہ. آپ نے اس کا درخت اکھاڑ کے لگا دیا تو اس میں بھی دو فصل آنے لگی اور دو دعا ہو گئی. پہلی دعا ہو گئی. دوسری دعا وبارک فی ولدہ کی دعا کے بارے میں فرمایا کہ میرے اتنے بچے ہوئے کہ دفنت من صلبی مئتا الا اثنین, میں نے دو کم سو اولاد خود دفن کی. جس میں اولاد ہوتے نواز سے سب آ گئے کہ میں نے دو کم سو اولاد خود دفن کی. 98 کو کس طرح بیان کیا یہ بھی البوم میں ایک طریقہ ہے, ورنہ کیا وہ 98 نہیں بول سکتے تھے کہ سمانیت و تسونا, لیکن فرمایا کہ دفن تو منسول بھی میتن اللہ اسنعین, بلاغت کا ایک طرز یہ بھی ہے. اور عمر کے بارے میں فرمایا اتل عمرہ کی دعا نے وہ کام دکھایا کہ نہ پوچھو کہ فبقی تو حتیٰ سئمت الحیا, میں اتنا زندہ رہا کہ جیتے جیتے تھک گیا. سئمت الحیا, اپنی زندگی سے تھک گیا. اور ہمارے استاد نے ہمیں یہ بتایا کہ ان کی عمر 120 سال ہوئی تھی. ہمارے استاد ہیں حضرت مفتی عبداللہ صاحب, جن کے یہاں والد صاحب رمضان میں بیان کرنے بھی گئے تھے, جنہوں نے ہمیں پڑھایا ہے, انہوں نے فرمایا کہ ان کی عمر 120 سال ہوئی تھی. یہ بصرہ کے آخری صحابی ہیں. آخر من مات من الصحابہ فی البصرۃ انس رضی اللہ عنہ, یعنی بصرہ کے آخری صحابی یہی ہے, ان کے بعد بصرہ صحابہ سے خالی ہو گیا. اور فرمایا جب اللہ کے رسول کی تین دعائیں قبول ہو گئیں تو وہ ارج و رابعات, میں چوتھی دعا کی بھی امید رکھتا ہوں کہ میرے نبی کی دعا رد نہیں کی جائے گی. ایسے ہی شیخ نائب رسول ہوتا ہے, شیخ کی دعا بھی رد نہیں ہوتی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب شیخ کے پاس بیٹھو تو سمجھ لو, یہ جملہ غور سے سنیے گا, بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. حضرت تھانوی نے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب شیخ کے پاس بیٹھو تو سمجھ لو گویا کہ تم نبی کے پاس بیٹھے ہو. جس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے, مرقات میں موجود ہے, الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتی, کہ شیخ اپنی قوم میں ایسا ہوتا ہے جیسے کہ نبی اپنی امت میں. شیخ اپنی قوم میں ایسا ہوتا ہے جیسے کہ نبی اپنی امت میں. ایسے ہی شیخ نائب رسول ہوتا ہے, شیخ کی دعا بھی رد نہیں کی جاتی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب شیخ کے پاس بیٹھو تو سمجھ لو کہ گویا کہ تم نبی کے پاس بیٹھے ہو. لفظ گویا یاد رکھنا ورنہ فتویٰ لگ جائے گا. اور اس کی وجہ بھی حکیم الامت تھانوی نے لکھی ہے کہ شیخ نائب رسول ہوتا ہے, وہی الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتی. اور یہ بلاغت کے اعتبار سے الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتی, الشیخ فی قومہ, یہ عربی بلاغت کے اعتبار سے یہ مشبہ ہے. اور کالنبی فی امتی مشبہ بھی ہے, اور مشبہ بھی افضل ہوتا ہے مشبہ سے. تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ نبی کے برابر کر دیا ہے. یہ بلاغت کا بھی اصول یہی ہے کہ مشبہ بھی افضل ہوتا ہے مشبہ سے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم پریشان ہو جائیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پوچھ بتا حضرت پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے, اشعار پڑھ کے ختم کریں گے. اچھا بس ٹھیک ہے. ٹائم ہو گیا نا, پوچھ لیں.
طائب صاحب دامت برکاتہم کے اشعار. دل نہ چاہے بھی, دل نہ چاہے بھی تو پیدا کوئی صورت کر دے. دل نہ چاہے بھی تو پیدا کوئی صورت کر دے. دل نہ چاہے بھی تو پیدا کوئی صورت کر دے. اے خدا ہم کو تو مجبور محبت کر دے. اے خدا ہم کو تو مجبور محبت کر دے. دل نہ چاہے بھی تو پیدا کوئی صورت کر دے. اے خدا ہم کو تو مجبور محبت کر دے. اے خدا ہم کو تو مجبور محبت کر دے، دل کو خوشیوں سے سجایا بہت دن اب تو، دل کو خوشیوں سے سجایا ہے بہت دن اب تو، اپنے غم کو دل و جان کی میری زینت کر دے، اپنے غم کو دل و جان کی میری زینت کر دے، دل کو خوشیوں سے سجایا ہے بہت دن اب تو، اپنے غم کو دل و جان کی میری زینت کر دے، اے خدا ہم کو تو مجبور محبت کر دے، ہم کو معلوم ہے جنت میں ملیں گی خوشیاں، ہم کو معلوم ہے جنت میں ملیں گی خوشیاں، یہ تو دنیا ہے سو غم اپنا عنایت کر دے، یہ تو دنیا ہے سو غم اپنا عنایت کر دے، ہم کو معلوم ہے جنت میں ملیں گی خوشیاں، یہ تو دنیا ہے سو غم اپنا عنایت کر دے، اے خدا ہم کو تو مجبور محبت کر دے.
شیر ملاحظہ،
نفس پہلو میں رہے اور رہے دشمن بن کر، نفس پہلو میں رہے اور رہے دشمن بن کر، یا تو غیرت دے اسے یا اسے غارت کر دے، یا تو غیرت دے اسے یا اسے غارت کر دے، نفس پہلو میں رہے اور رہے دشمن بن کر، یا تو غیرت دے اسے یا اسے غارت کر دے، اے خدا ہم کو تو مجبور محبت کر دے.
کم نہیں ہوا اور کسی ولی کا دسترخوان کم نہیں ہوا، فرمایا زیادہ مہمان آ گئے ڈالو جگ پورا سر دے گا، نان بنا کر کھلاؤ اور زیادہ آ گئے تو بہت ہو گئے. تو اب اثر بھائی فضائل بتائیں گے پانی کے.
چار چار ابھی یہ بینڈ لائیو چل رہا ہے، اثر شاہین اقبال اثر صاحب نامت برکاتوں کی مسجد سے.
اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کس مجلس سے آ رہے ہو، یہ 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 دین کی باتیں اللہ والے کر رہے ہیں، ذکر بھی ہو رہا ہے. اے فرشتوں گواہ ہونا میں نے سب کی مغفرت کر دی. یہ ہے ہلکے. ایک اور جگہ ہے دشیت عمر رحمہ، اللہ کی رحمت نے ڈھانپا ہوا ہے. نزلت علیہم السکینہ، سکینہ کا نور ہو رہا ہے. اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہم صحبت میں ہیں، ایسی معصوم مسلم کی مخلوق کی صحبت میں کہاں بچیں گے. وذکرہم اللہ فیمن عندہ، اللہ آسمانوں میں ذکر کر رہے ہیں. میرا ایمان ہے ہمارے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے. بھری ہوئی جھولیاں لے کر جاتے ہیں گناہ کر کے، ہم خود ہی اپنی جھولی کو پھاڑ دیتے ہیں. بہرحال تو ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ اللہ اس مجمع میں ایک آدمی آیا تھا اور داڑھی والوں کا تماشا دیکھنے کے لیے آیا تھا، آدھی سے کرسی ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ جلسا جلستا جلیس ہوں، جاؤ ہمارے پیارے ایسے ہیں کہ جو اپنے کسی مطلب سے بھی آیا اس کی بھی ہم نے مغفرت کر دی. کیسے ہلکے ہیں یہ ماشاء اللہ. ارے جو عاشق ہوگا نا اللہ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، روزانہ دعا کرے گا اللہ دین کے سب شعبوں کو پوری دنیا میں چمکا دے. اللہ بھائی دل نہیں کرتا، دل چاہتا ہے اپنے شعبے کے لیے صرف دعا کرنا تو فائدہ کیا ہے؟ کوئی بات نہیں, ہم بولتے جائیں زبان سے دل میں خود ہی اتر جائے گا, لیکن نقل سے اصل بن جائے گا. سنیے جناب, اس کی تحقیق بہت ضروری ہے کہ اہل اللہ کون لوگ ہیں. یہ کتاب کا نام کیا ہوا ہے؟ اعمال, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے. فرمایا کہ اہل اللہ کی پہچان, سنوں چاہتی تجربہ بتا دیتا ہوں, وہ کہاں سونے کا چیمپئن اٹھا کے مار کے باہر کھڑا کر دوں گا. اہل اللہ کی پہچان اتباع سنت, اور ہم سنت کرتے ہیں. ایک دین کے شعبے کے لوگ برما میں ملنے آئے, شیعہ آپ تھے, حضرت والا کے سب غلاموں نے پلیٹیں صاف کی, پلیٹیں تک صاف نہیں کی, مسجد میں سیدھا پر داخل کیا, باہر نکلتا ہے تو مذاق اڑاتے ہیں, ارے صاحب فلاں یہ ہو رہا ہے, ان لوگوں کو سنتوں کی پڑی ہوئی ہے. حضرت والا کا شعر سننے نقش قدم نبی کے جنت کے راستے, درود شریف نہیں پڑھیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. جنت اللہ نے بھی کہہ لیجیے, اب میرے ساتھ کہہ لیجیے, نقش قدم نبی کے جنت کے راستے, نقش قدم نبی کے جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے سنت کے راستے, اللہ سے ملاتے سنت کے راستے. میرا کتاب ملی جی سنت کی, پھر میں دیکھوں میرا سنتوں پر عمل ہے, ہماری غمی خوشی سنت کے مطابق ہے, ہمارا لباس سنت کے مطابق ہے, ہماری بزنس سنت کے مطابق ہے, ہماری بیماری کے اندر علاج سنت کے مطابق ہے, ہمارا گھر میں گھسنا سنت کے مطابق ہے. اور یہاں ہمیں شیخ فرما رہے ہیں کہ اہل اللہ کی پہچان ہے اتباع سنت. یہ اتباع سنت صرف شادی اور غمی میں تھوڑی ہے, اخلاق میں بھی اتباع سنت, غصے کو کنٹرول کرنا اتباع سنت, معاف کرنا اتباع سنت, انتقام میں رہنا اتباع سنت, معافی کرنے میں پہل کرنا اتباع سنت, اپنے دشمن پر احسان کرنا اتباع سنت. اللہ نہیں فرما رہے وما یلقاها الا الذین صبروا, یہ خوش قسمت لوگ ہیں جو برائی کا بدلہ بھلائی سے لیتے ہیں, یہ قسمت والوں کا کام ہے. اب اللہ تعالیٰ مجھے بھی قسمت والا بنا دے. یہ ہے سنت کا استغفار کا طریقہ, سنت کا بیت الخلاء میں جا رہے ہیں, گزرے صبح کو اٹھے تکنا چکا ہوا ہے, گناہ کبیرہ سے اسٹارٹ کیا, آنکھوں کو مل کر دعا پڑی سنت کی, پھر چپل پہلے سیدھا پھر الٹا پھر تکنا چکا ہوا ہے, سنت کیا ہے؟ سنت ہے, سن لیجیے آپ. فرمایا کہ اہل اللہ کی پہچان اتباع سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امت کی ہدایت کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا, اور اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ فرما دیجئے اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میرا اتباع کرو. سنت, خدا تعالیٰ تم سے محبت فرمانے لگیں گے. لہذا جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل متبع ہو وہ حقیقتاً اللہ والا ہے, اور جو شخص اتباع سنت سے جس قدر دور ہو وہ قرب الہی سے بھی اسی قدر دور ہے. ہماری سنتوں کی تکرار ہوتی ہے آپس میں, کھاتے وقت دسترخوان بچاتے ہیں نیچے, پہلے دسترخوان بچانا ہے, اس کے بعد رزق رکھنا ہے, ہم بیٹھے ہوئے نہیں, رزق رکھا ہوا ہے. سنت کا طریقہ ہے, یہ ادب کا طریقہ ہے, پہلے ہم بیٹھیں گے پھر سامان رکھا جائے گا کھانے کا. ہم نے ہاتھ دھوئے, کلی کی, جی 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 جی, سنت کی کتاب میں کلی بھی ہے کہ کلی کی, بسم اللہ پڑھا, کون بسم اللہ پڑھتا ہے؟ ہلکی آواز میں بسم اللہ پڑھا کون پڑھتا ہے؟ آخر میں پڑھیں گے الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. بھوک میں تو بسم اللہ بھی یاد نہیں, پلیٹ صاف کی, سامنے سے کھایا, گھر کا بوڑھا بیٹھا ہے کوئی بزرگ بیٹھا ہے, پہلے اس کو دیا نہیں, پہلے گوٹیاں نکال کر چھانک چھانک کر. ابا بوڑھے ہیں, شوربے میں طاقت ہوتی ہے, ابا شوربا پیجیے, ابھی کہا آپ نے بوٹیا کھائی 7 سال تک, ابھی ہمارا بھی تو کوئی چانس ہے نا ابا, بریانی آئے گی بوٹیا غائب, ہمارے پاس چاول ہیں, بول رہے ہیں کہ آپ کا میدا خراب ہے, آپ سے چاول کھائے اور دہی ملا اس میں رائتا ملا لیا, رائتے کے ساتھ چاول کھائے, بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے. کھانا وہیں پر چھوڑ کر جا کے ٹیلی فون بات کر رہے ہیں, ہلو, اور میں کچھ نہیں جانتا, میرے پیسے دو, میرے پیسے دو, میرے پیسے دو, کرتے کرتے بیلنس ختم ہو گیا, آواز آئی کہ آپ کے بیلنس ختم ہو گیا, پیسے نہیں ہیں, تب میں کچھ نہیں جانتا, میرے تو میرے پیسے چاہیے تھا. کیا ہمارا حال ہے, تو سنت کے مطابق کچھ بھی نہیں. یہاں تک میں نے دیکھا کہ کھانا کھا رہے ہیں, ٹھیک, کھانا کھانے والا سامنے گلاس رکھا ہے اور جگ رکھا ہے, پانی دے رہے, تو کیوں میں آپ بڑھا رہا تھا؟ ایک لقمہ کم ہو جائے نا کہنا. یہ عید کی سنت کیا ہے, روزے کی سنت کیا ہے, افطار کی سنت کیا ہے؟ اور یہاں حضرت شیخ العزیز ماں زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ سنت کی اکبر اتباع ہم سنت کی تکرار کہاں کرتے ہیں؟ گھر میں جانے کی تکرار کہاں کی, گھر سے نکلنے کی تکرار کہاں کی, سب بچوں کو کہاں تکرار کی کہ پہلے سیدھا پجامے میں پھر الٹا, اور اتارتے وقت پہلے الٹا پھر سیدھا, قمیض کی کام میں سنت کی تکرار کی, گھر کے بیٹھے پہنا چلے گئے بھائی. بھائی پجاما پہننے کا کیا طریقہ ہے؟ سنت ایک طریقہ, یہ سنت کا طریقہ سیدھا پھر الٹا. دوسرا طریقہ ہے کہ الٹا پھر سیدھا, پجامہ تو پہننا ہی ہے نا یا نہیں ہے نا. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دو کرسیوں کے بیچ میں پجامہ رکھ دیا اور اسی حالت میں بھاگتے ہوئے گئے, دونوں ٹانگیں بیچ میں ڈالی. تیسرا طریقہ یہ بھی ہے. تو پجامہ تو پہننا ہی ہے نا بھائی, تو سو شہید کا کباب کیوں نہ لے لیں؟ اچھا سنیے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے وہ جھوٹا ہے. اس لیے کہ قاعدہ محبت اور قانون عشق یہ ہے کہ جس سے کسی کی محبت ہوتی ہے اس کے گھر سے, در و دیوار سے, سہن سے, باغ سے, حتیٰ کہ اس کے کتے سے, اس کے گدھے سے بھی محبت ہو جاتی ہے. بس اب ختم کرتا ہوں یہاں. وہ کہاں ہے وہ جو تھا نا کہ بھائی جو اللہ والوں کی صحبت میں جا, یہ اللہ والے تجھے اللہ سے ملائیں گے. چلو میری بات پر یقین کر لو بھائی. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ علماء کی خدمت میں بیٹھنے کو ضروری نہیں سمجھو. آج ہم علماء کو گالیاں دے رہے ہیں, اے صاحب کیا دین کا کام کرتے جو ہم کر رہے ہیں. اور حکمائے امت کے ارشاد آپ کو غور سے سنو, اللہ والوں کو حق تعالیٰ شانو حکمت کے نور سے مردہ دنوں کو ایسے زندہ کر فرماتے ہیں جیسے مردہ زمین کو موسلادار بارش سے. اب یہاں بھی اسی جگہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ والوں کی خدمت میں جا. لے بھائی آ گیا پھر بھائی. مفسرین نے لکھا ہے کہ سچوں سے مراد اس جگہ مساجد صوفیہ ہیں, جب کوئی شخص ان کی چوکھٹ کے خطبہ میں داخل ہو جاتا ہے جی تو ان کی تربیت اور قوت ولایت کے بلوں تک بدولت بڑے بڑے مراتب تک ترقی کر جاتا ہے. جب پشاور میں یہ بیان کیا تھا میں نے فضائل تبلیغ سے, مفتی غلامت صاحب نے فرمایا کہ میں بھی جگہ جگہ یہ بیان کروں گا تاکہ پتا تو چلے سنت کا طریقہ کیا ہے. جو میرا آپ کو یاد دلا دیجیے گا. شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تیرے کام جو پہلے پڑھا بھی تھا, تیرے کام دوسروں کے مرضی کے تابع نہیں ہوتے تو تو کبھی بھی اپنے نفس کی خواہشات سے انتقام نہیں کر سکتا, وہ عمر بھر مجاہدے کرتا رہے. ابھی بتایا تھا نا بلدینہ جاد پینا کے مجاہدے. سنیے لہذا جب بھی تجھے کوئی ایسا شخص ملے جس کا احترام تیرے دل میں ہو اس کی خدمت گزاری کر. فضائل رمضان میں لکھا ہے کہ اگر جستجو ہے درد دل کی تو کر خدمت فقیروں کی, کہ یہ دور ملتا نہیں بادشاہوں کے قدیم خزانے سے. سب لکھا ہوا ہے, یہ اشعار نہیں لکھے ہوئے جگہ جگہ شیخ العزیز ماں زکریا صاحب نے لکھے ہیں اشعار. آخر میں دعا نہیں لکھی گئی اشعار کی. فرمایا کہ پھر اس شخص کا احترام جو تیرے دل میں ہے اس کی خدمت گزاری کر اور اس کے سامنے مردہ بن کر رہے کہ وہ تجھ میں جس طرح چاہے تصرف کرے اور تیری اپنی کوئی بھی خواہش نہ رہے, اس کے حکم کی تعمیل میں جلدی کر, جس چیز سے روکے اس سے اعتراض کر. اگر اب یہ کس سے ہضم ہوگا سنو آپ, اگر پیشہ کرنے کا حکم کرے پیشہ کر مگر اس کے حکم سے نہ کہ اپنی رائے سے, بیٹھ جانے کا حکم کرے تو بیٹھ جا. لہذا ضروری ہے اور سننا جملہ, کاش کہ اللہ سب سے پہلے میرے دل میں اتارے اور سب چیزیں اللہ میرے دل میں اتارے. یہ بات اللہ میرے دل میں اتار چکے ہیں الحمدللہ جو آگے لکھا ہوا ہے. لہذا ضروری ہے, کیا جملہ آ رہا ہے کچھ آپ بھی بولیں, ضروری ہے. ضروری کا مطلب پتا, جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو, کتنی چیز ضروری ہو گئی. فرمایا کہ ضروری ہے کہ شیخ کامل کی تلاش میں صحیح کر. موبائل نہیں ہے کون, کس کس کا شیخ نہیں ہے وہ دیکھ لیں. اور شیخ اتنے بڑے اللہ والے, یہ تو سچے اللہ والے ہیں, ان کی بات کیوں نہیں مانتے شیخ تلاش. ارے صاحب اللہ والے ہیں کیا؟ اللہ فرمائے دونوں ماں ساتھی دن سچوں میں رہو اور اللہ تعالیٰ سچے پیدا نہ کریں. اثر بھائی کہیں کہ فریج میں ٹھنڈی بوتل رکھی ہے پی لو اور میں فریج بولوں نہیں ہے تو اثر بھائی ظالم ہے. کیوں بولا بوتل پی لو, ایسی بوتل تو ظالم ہوئے نا. اللہ فرمائے سچوں کے ساتھ رہو اور سچے پیدا نہ کریں. ہماری چکر بازی ہے, ہمیں ہم اللہ والا کس کو سمجھتے ہیں؟ یہ ایسے بیٹھا ہوں میری طرف دیکھنا, ایسے بیٹھا ہوں کوئی قریب ہے یہ اللہ والا ہے, اس سے دو سین ہو اور جب دیکھے تو اسے گھور کے دیکھے تاکہ پیشابی خطاب ہو جائے, یہ اللہ والا ہے. یا اللہ والا کون ہے؟ ملتان کی مٹھائی آ گئی, ارے اللہ والا ہے بیٹھ ہو جائے. یا بہت سے لوگ کہتے ہیں بیٹھ اس سے ہوں گے جو ہوا پر اڑتا ہو، مکھی ہوا پر اڑتی ہے بیٹھ ہو جا، لگا نہیں ہم اس سے بیٹھا ہوں گے جو بغیر بوٹ کے بغیر کشتی پر سمندر دریا پر تیر رہا ہو، ان کا بھی تیر رہا ہو اس سے بیٹھ ہو جاؤ، کہا نہیں ہم اس سے بیٹھ ہوں گے جس پر حال تاری ہوتا ہو، حال تو سام پر بھی تاری ہوتا ہے، تو اس سے بیٹھ ہو جاؤ، سو کرے گا صبح واسل بلّہ ہو جائے گا، گرہت سے اللہ تک پہنچ جائے گا بھائی. جب اگر شیخ فرما رہے ہیں کہ اللہ والے کے لیے کافی ہے شریعت سنت کی اتباع ہو، اور ایک جگہ لکھا ہے مفتی اعظم اور علماء اور مشائخ اور دارالعلوم اس کو صحیح کہتے ہوں، اور قانون کیا پنچایت ہے بھائی، پنچایت یہی ہے کہ گھر میں شرعی پردہ ہو جائے گا پھر کیا کریں گے، ارے خود اللہ کام بنائیں گے، ڈرنے کی ضرورت نہیں. جی اب سنیے، لہذا پھر فرما رہے ہیں، لہذا ضروری ہے کہ شیخ کامل کی فرمائے شیخ کامل کی تلاش میں صحیح کر، تاکہ تیری ذات کو اللہ سے ملا دے. رسول اللہ کہا تھا آگے نہیں آئے کہ تجھے اللہ سے ملا دے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی قوم کسی مجلس میں بیٹھ کر ابھی آدھی حدیث بات اللہ کا ذکر کرتی ہو تو ملائکہ اس کو گھیر لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پاک مجلس میں ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں. بس اللہ مجھے ہم سب کو اپنا خاص تعلق بنائے، اپنا خاص تعلق بنائے، کاش کہ ہم لوگ آج بھی کی حضرت شیخ کی پڑھ لیں تو پھر کام بن جائے. اچھا بھائی ایک بات تو رہ گئی بتا دے پھر، میں تو ارادہ تو آدھے گھنٹے کا بول دو بات بتا نہیں. حضرت والا رحمت اللہ کے پاس مدینہ شریف میں حضرت کے کمرے میں میں جب نماز پڑھ کر آیا تو حضرت ایک بوڑھے رو رہے تھے بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت والا میں جلدی آ یہ دیکھ کو ہمیں سلام کر رہے ہیں، سلام کیا فرمایا یہ حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے خادم ہیں، اور حضرت شیخ کے انتقال کے بعد کسی سے بیٹھ نہیں ہے، حالانکہ کنو مار صاحب جن امر سے امر بنتا ہے مظاہرے سے، مظاہرے میں دو زمانہ پایا جانا لازم ہے، ایک حال اور استقبال. معلوم ہوا کہ شیخ اول کا انتقال ہو جائے تو تین دن تعزیت ہے، اس وقت شیخ تانی کر لے. لیکن حضرت ان کا نام بھی بتا دیتا ہوں، حضرت مولانا عبد القدیر صاحب دامت برکاتہ ہوں، عالم حضرت شیخ کے خادم، ان کے داماد حضرت والا کے خلیفہ ہیں، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. تو اب واقعہ میں یہاں سے شروع کروں گا ریورس میں، کہ مولانا عبد القدیر صاحب دامت برکاتہ ہوں حضرت شیخ کے انتقال کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اپنا گھر، عمرے پر بھی جاتے تو عمرہ کر کے وہیں واپس، تاکہ انتقال مدینہ شریف میں ہو، کسی کے پاس نہیں جاتے تھے. خواب میں بخاری شریف کی آدھی مبارک آئے خواب کے بارے میں مفتی صاحب سے پوچھ لیں، تو خواب ہوتے تو نہیں ہوتے، خواب آیا حضرت مولانا عبد القدیر صاحب حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے خادم کو، کہ حضرت ماں زکریا صاحب رحمت اللہ نے خواب میں فرمایا پیارے مثل مشہور ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، لیکن اگر کنواں پیاسے کے پاس آ جائے تو پیارے مدینہ شریف میں شیخ العرب العظم عارف بن اللہ مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ آئے ہیں، جاؤ ان کے پاس جا کر بیٹھو. انہوں نے جلدی خواب سے جاگے، فون اٹھایا، داماد کو فون کیا اپنے کہ حضرت والا آئے ہوئے تھے یہاں، حضرت تو جانتے تھے شروع سے، تو انہوں نے کہا جی آئے ہیں، تو مجھے کیوں نہیں بتایا، کہ ابا آپ کو کیسے بتاؤں آپ کسی سے ملتے ہی نہیں ہیں. تو اچھا آپ آ گئے وہاں پر، حضرت کو خواب سنایا روکے گئے، پھر کہا حضرت اس میں اشارہ ہے مجھے آپ بیٹھ کر لیجیے، روتے ہوئے بیٹھ ہو گئے. صبح آتے تھے حضرت والا کو رات کو سلاتے گھر جاتے تھے، خواتین کا کمرہ تھا ایک کمرہ، بعد میں چار کمرے ہو گئے تھے شرعی بربے کے ساتھ، تو جوتیاں باہر تھیں. حضرت مولانا عبد القدیر صاحب دامت برکاتہ حضرت شیخ کے خادم، ان کی اہلیہ بوڑھی برکے سے، وہ بعد میں پتا چلا برکے سے تھی تو چپلوں پر بیٹھ گئی، تو حضرت صوفی شمیم صاحب رحمت اللہ علیہ ہو گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ بات ڈیوٹی ان کی تھی، تو انہوں نے کہا اماں اندر جگہ ہے آپ آواز دے کے اندر چلی جائیں، تو بڑھیا رونے لگی کہ اتنے بڑے اللہ والے کی مجلس میں میں آئی ہوں، میں جوتیوں پر بیٹھنے کو اپنی نجات کا باعث سمجھتی ہوں، خوش کے لوگوں کو کیا معلوم کہ اللہ کا عشق کیا ہے، وہ تو عشق کے نام سے ہی کرتے ہیں. تو ایک دن حضرت والا کے کمرے کے باہر ہم بیٹھتے تھے کہ حضرت والا کے دروازے پر کوئی نوک نہ کرے اثر کے بعد، یہ بات بتا کر پھر ختم. میں بیٹھا ہوا تھا باہر، تو حضرت مولانا عبد القدیر صاحب دامت برکاتہ اس فقیر سے بہت محبت فرماتے ہیں، ہاتھ میں کوئی چیز تھی اس پہ اخبار لکھتا ہوا تھا، کہ کیا حال ہے فروغ کی باہر بیٹھے ہو ساری بات، میں نے کہا حضرت والا آرام فرما رہے ہیں، کہ جب تک تجھے ایک تماشا دکھاتا ہوں، میں نے کہا حضرت دکھائیے، تو انہوں نے وہ اخبار پھاڑنا شروع کر دی، بغیر جاندار کے ایک ہی فریم میں تین تصویریں، بغیر جاندار کے کہہ رہا ہوں ورنہ جاندار کی تصویر دیکھنا بھی منع ہے، اس طرح پرچا پرچا دینے والے ڈیجیٹل کا مسئلہ معلوم ہے، بینکٹ کا مسئلہ معلوم ہے، وہ شہری افطاری کا مسائل معلوم ہے، وضو کی کتنی سنتیں چل بتاؤ، چلو چلو نماز کی کتنی سنتیں بتاؤ، 51 سنتیں سے ہم نماز ادا کرتے ہیں، غسل کی کتنے فرائض ہیں، چلو بتاؤ، پرچہ لکھنا آسان نہیں ہے، توبہ کرنی ہوگی آپ کو، اور جس کا دل دکھا ہے اسے معافی مانگنی ہوگی، یا پھر مفتی صاحب سے پوچھ لیں آپ، میں تو صاف کہہ رہا ہوں میرا دل دکھا ہوا ہے، میں صاف کہہ رہا ہوں میری غلط فہمی ہو سکتی ہے، میری سوچ چھوٹی ہے، عقل سلیم قلب سلیم ذہن سلیم اللہ عطا فرمائے، آپ نے محبت سے لکھا ہے آپ مجھے بتا دیں، میری تو الحمدللہ کوئی آپ سے ناراضگی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اندر خوشی آپ نے لکھ دیا، ہو سکتا ہے کری ہو تو اس کا ثبوت دیتے آپ، اس میں کہ سب کے سامنے میں کیسے کہوں، ارے صاحب سب کے سامنے کے واقعات سناؤں نا مسجد کے تو چیخیں نکل جائیں گی، کہ اللہ نے جب ہدایت دی تو کیسے چیخیں مارتے ہوئے موزن صاحب کے پیر پکڑ لیے دبئی میں، اگر وقت ہوگا دو منٹ کے لیے بتا دوں گا، تاکہ ہجرت حاصل ہو کے اللہ کو راضی کرنا کیا ہوتا ہے، سچی توبہ کس کو کہتے ہیں، جس کا حق مارا اس کا واپس کرنا ہوگا جناب، تو پہلی تصویر بغیر جاندار کے دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم دیوبند نیچے لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت نانوتی رحمت اللہ علیہ، حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں بیٹھتے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ سے، ساری دنیا میں مدارس کا فیض حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کا فیض ہے، دوسری تصویر تھی تھانہ بھون ہے کراچی میں ایک تھانہ بھون بھائی کیا صاحب ہمارے اصل بھائی کے نام پر کام کیا، نیچے لکھا تھا کہ تھانہ بھون کی خانقاہ سے یوزر کی ان کا کام شروع ہوا جو پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، اللہ نے اس کا سبب بنایا حضرت خانگی رحمت اللہ علیہ کو، اور وہ بیٹھ گئے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ سے، ساری دنیا میں حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کا فیض پھیل رہا ہے، مفتی صاحب ہے یا نہیں ہے یا کوئی گڑبڑ کر رہا ہوں، ٹھیک آگے تصویر تھی دہلی نظام الدین مرکز کی تصویر، نیچے لکھا تھا کہ اس کے بانی مولیا صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ، اور دونوں بیٹھ کے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ سے، اور وہ بیٹھ کے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے، حضرت بیٹھ کے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ سے، ساری تبلیغ کا فیض حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کا فیض ہے، اور کیا فرمایا پتا ہے، فرمایا کاش ایسے جوش میں فرمایا کاش سادے اور خوش کے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم سب ایک ہیں، اور دشمن نہیں چاہتا کہ ہم ایک بنے، تو وہ ادھر ادھر بات چھوڑتے ہیں، ہم وہ بات اچک لیتے ہیں، تحقیق کرتے نہیں ہیں، اور اٹھا کے دوسرے کا دل دکھا دیتے ہیں، ہم سب ایک ہی نہیں ہیں، چلو بھائی اتنے حق ماجا کی حدیث شریف سمجھ لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں، من القوم، کس کون سی قوم ہے آپ کی، سب نے ایک ہی جواب دیا، یہ نہیں کہ قریش قبیلے سے ہے وہاں سے ہے وہاں سے، سب نے ایک جواب دیا نحن المسلمون، ہم سب مسلمان ہیں، تو سارے دین کے شعبے اور ہم سب کون ہیں، مسلمان ہیں، تو مسلمان تو مسلمان کا ایسا ہے کہ ایک جسم ہے، اپنے جسم میں خود ہی دن مار رہے ہیں، اے اے کیا کر رہے ہیں، اللہ میرے سب سب کے حال کر رہے ہیں، بس دعا پڑھ لیجیے گا، کسی کا دل دکھانا آسان تھوڑی، بس جزاک اللہ، اللہ اپنی زبان کو مبارک پر میں آپ کے لیے گمان سے بڑھ کر بنایا، دبئی میں ایک صاحب گھر کر آئے مسجد کے امام صاحب، نائب امام صاحب، مسجد غریب سب سے بڑی مسجد، کئی فلور ہیں اس کے، اور ان کے ساتھ ایک اور ساتھ بھی تھے، نام نہیں لوں گا، مجھ سے کہا کہ تم سے ایک سچا تعلق ہے اور اس نے مجھے یہ مکے مارے ہیں، اور یہ سر پر مارا ہے یہ نشان، یہ کپڑے، اچھا وہ تو بہت غصے والا آدمی ہے، میری نہیں دیکھ سکتا، مرید تو وہ ہے جو اربا کے لبے پہ، ورنہ خالی مرید سے کیا ہوگا، جب دھیان آدمی بھی نہ آئے اصلاح بھی نہ کرائے بس شیخ سے محبت کی گن گا رہا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، میں نے کہا وجہ کہ میں تو ایف آئی آر کٹوانے جا رہا تھا دبئی میں، تمہیں معلوم ہے جیل میں بند کر دیتے ہیں، یہ تمہارا خیال آیا تو میں تمہارے پاس آ گیا، میں نے کہا دیکھو میری بات کو ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن آپ دعا کرو کہ وہ آج رات کی مجلس میں آ جائے، جب تک آپ صبر کرو، اور آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا ہے، بھائی آپس میں ہم لوگ، وجہ کیا ہوئی کہ وجہ ہم بیٹھے تھے، وہ ہندوستان کے ہیں مولانا صاحب نائب امام صاحب، یہ پاکستان کے ہیں، کہ ہماری آپس میں بات چیت تیزی وغیرہ ہوئی، تو میں نے پاکستان کے سیاستدان کو برا کہہ دیا، موجودہ سیاستدان کو، تو یہ کھڑا ہو گیا اور روڈ پر ٹکر اور مکے ماری، جانا کہ سیاست میں نہیں ہے یہ ساتھ، لیکن بس نفس تو سب کے ساتھ ہے نا، ہمارے ساتھ بھی، اور اللہ فرما رہے ہیں ان النفس لاماره بالسوء حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں والا تکلی الا نفسی طرف لائیں، اے اللہ پلک سے پکنے کی ڈیٹ تک بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما. انبیاء علیہ السلام والسلام کا نفس ہوتا ہے کیا؟ لیکن یہ ہمارے کو نیچے جگانے کے لیے ہے. اچھا جناب، میں نے ساری بات سنی، تعجب ہوا. عشاء کے بعد مسجد غریب میں بیان ہوا، بیان ہونے کے بعد دیکھا وہ صاحب آتا اس طرف بیٹھ گئے، اس طرف بیٹھ گئے آتے. وہ بہت پاورفل آدمی، بات سمجھنے کی کوشش کرنا، بہت پاورفل آدمی، دبئی میں بھی پاورفل آدمی. اب سنیے بیان شروع ہوتا ہے، بیان ہوتے ہوتے اخلاق پر بیان گیا، زبان کی حفاظت پر بیان گیا، معافی پر بیان گیا. پھر غیر لوگ ہے ہمارا بھی تھوڑا، میرے دوست پٹھان زیادہ ہیں اور افغان میرے دوست زیادہ ہیں، اس لیے پٹھان کا تھوڑا ہمارے میں بھی آ جاتا ہے بھائی. جب وہ گلے ملتے ہیں تو پٹھان کا تھوڑا ادھر مال آ جاتا ہے. تو اب یہ مہمان پٹھان بھی بن گئے. ابھی جب ہانگ کانگ میں تھا تو مسجد میں بیان ختم ہوا، کہ شیخ سب کا کھانا ہوگا مسجد میں. میں نے کہا ہے وہ بھائی مسجد میں کھانا تو ہمارے بزرگوں نے منع کیا ہے. تو تبلیغ، میں نے کہا وہ کہاں جائیں گے تبلیغ والے، ان کی مجبوری ہے، ان کو اجازت ہے، ہماری کیا مجبوری ہے؟ وہ تو وقت لگا رہے ہیں، کہاں جائیں گے ہوٹل میں کھانا کھانے کا. تمہیں معلوم ہے میں پٹھان ہوں، میں تو نہیں چھوڑوں گا. میں نے کہا بھائی بیان کے بعد کھانا کھانے کو منع کیا ہے. کہ نہیں ہم تو پٹھانا چھوڑیں گے نہیں. میں نے کہا آپ پٹھان ہے تو میں مہمان پٹھان ہوں، ایسی بات کہوں گا کہ آپ مجھے پھر دعوت کا نہیں بولیں گے. کہا کیا؟ میں نے کہا میرے شیخ نے فرمایا کہ بیان کے بعد کھانا نہیں چلے گا، یہ بیان کا معاوضہ ہو جائے گا. اچھا چلو ٹھیک. جب گاڑی کے پاس آئے تو اتنے بڑے بڑے دو تھیلے بھرے ہوئے. کہا یہ سب؟ میں نے کہا بھائی جب وہاں نہیں کھائے تو یہاں کیسے لیں گے؟ میں نے کہا آپ کو پٹھان بولنے سے پہلے میں کہوں گا میں مہمان پٹھان ہوں. تو میں تھوڑا بیان میں تھوڑا پٹھان ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے. میں نے کہا شرم نہیں آتی، بڑے مالدار بنتے ہیں، بڑے پاورفل بنتے ہیں، اپنے بھائیوں پر ہاتھ اٹھاتے ہو کس کے لیے؟ سیاست والے کے لیے. تم نے جب اس پر ہاتھ اٹھایا تو اس وقت سیاست دان کو پتا تھا کہ تم نے اس کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کس پر آگے پر؟ اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہمارے علماء کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور اپنے امام کو تم نے ہاتھ اٹھایا ظالم، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور تم نے جس سیاست دان کے لیے اس کو مارا ہے وہ تجھے جنت میں لے جائے گا. تیری ہمت کیسے لی کہ عالم پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ارے ظالم، تو اس کے لیے مر رہا ہے جس کو پتا ہی نہیں کہ تو اس کے لیے مر رہا ہے. اگر اللہ کے لیے مر کر اپنے بھائی کو معاف کر تو اللہ رحمت کی چادریں برسا دے گا. میرے بھائی اثر بھائی بیان ختم ہوا، میں دعا شروع کر دی. دعا میں جو چیخوں کی آواز آئی ہے، اتنی بڑی مسجد آواز کیسے گونجتی ہوگی؟ بیان بھی بڑا مجمع ہو، ہم کھڑے ہو کر بیان کرتا تھا کیونکہ لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت ہی نہیں، آواز گونج رہی ہے. ایسی دھارے مار مار کے رونا ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا، اپنے لوگوں کے گھیرے میں بڑی مشکل سے ہٹا کے اس طرف رونے کی آواز آ رہی. تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ پاور فل آدمی اس مولانا کے پیر پکڑ کر دھارے مار مار کے رو رہا ہے اور مولانا رو کے گلے لگا رہا ہے. پوری مسجد کے لوگ سب اس بار آنکھوں سے رو رہے ہیں. یہ ہے اللہ کا پیار جناب. کسی کا دل دکھانا آسان بات نہیں ہے. دلیل کے ساتھ بولو کہ بھائی تمہارا یہ بیان ہوا تھا، یہ دلیل لے لو. اب پھر اگر ہوا بھی تو کیا توبہ کا دروازہ بند ہے؟ میں نے تو الحمد للہ کوئی ایسی بات کبھی نہیں کی. میں انشاءاللہ کروں گا، کیوں کروں بھائی؟ جس کے لیے سارے دنیا کے مفتی صاحب سب دین کے شعبے کی بات کرتا ہوں، میں کسی شعبے کے لیے کیوں کہوں بھائی؟ یہ ضرور کہتا ہوں کہ بھائی آپ جس شعبے میں ہو وہاں سے جو کما رہے ہو اس کی حفاظت کے لیے اسی شعبے میں کوئی اللہ والا ہے یا اس کا غلام ہے اسے فیصلہ کرو. ہم تو یہ نہیں کہتے میرے پاس آؤ، اکبر بھائی کے پاس آؤ، اظہر بھائی کے پاس آؤ، کتنے اظہر کے خلفاء موجود ہیں، ہم تو نہیں کہتے. لیکن کیا کریں، میرے حال پر اللہ ہم سب کی حال پر رحم فرمائے. جو آپ کا وقت زیادہ نکل گیا اس کی معافی نہیں مانگوں گا. معافی کس بات کی ہے؟ غریبہ کتنا دیر سے ملتا ہے جہاں دین کی سمجھ نہیں ہوتی، تو یہاں غریبہ کا خالق اور مالک مل رہا ہے. ماشاء اللہ ہمارے حسر بھائی دامت برکات ان کی مسجد سے 15 ممالک میں 135 جگہ مجلس سنی گئی ماشاء اللہ. اور ہماری خواتین جو بیان سنواتی ہیں موبائل کے ذریعے، 164 گھروں میں بیان سنوایا، تقریباً 45 گھروں میں. سکر میں بھی بیان سنی گئی. فیصل خان کے تائے کی طبیعت ناساز ہے، اللہ صحت عطا فرمائے. قطر سے کو غلام احمد سے بیٹی کو گردن کو بخار ہو گیا، اللہ صحت عطا فرمائے. گھر پر سب کے ساتھ بیان سن رہے ہیں مولانا مجیب الرحمان صاحب، کینیڈا سے اطر گرانی، مولانا فرحان صاحب کے بیان کے بعد 30 افراد غرفان بیان سن رہے ہیں گھر پر. اور اقبال بھائی کے گھر بیٹھے اقبال نے بھی خواتین نے بیان سنا ہے. اعجاز شاہجہ سے خوب مزہ آیا، دعا دعا. نانا کو کینسر ہو گیا، اللہ صحت عطا فرمائے. گرو شری پنڈت جی نے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بن نبي المجيد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. يا الله تعالى مجرم سب کو معاف فرما دے، جس میرے بھائی نے قرضہ دیا میں اسے معاف کرتا ہوں، آپ مجھے اللہ معاف فرما دیجیے، تو اللہ تعالیٰ میرے دن اللہ حق کو حق دکھا دے، آپ نے حق کو حق دکھا دیا کہ دین کے شخص شعبے حق ہیں لیکن یہ ادھوری محنت ہے، یا اللہ حق کی اتباع بھی نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کا رفیق بنا فریق نہ بنا، یا اللہ باطل کو باطل دکھا، باطل سے اجتناب نصیب فرما، یا اللہ باطل کا پتہ چل گیا کہ باطل ہم سب کو آپس میں غلط فہمیاں کرانا چاہتا ہے، باطل ٹیلی ویژن وی سی آر اور گناہ ہیں، یہ ہم باطل کو باطل سمجھ چکے ہیں، لیکن یا اللہ تعالیٰ اسے بچنا بھی نصیب فرما، یا اللہ تعالیٰ اس مسجد کو تمام مسجد کو اپنے پیاروں کے سجنوں سے آباد فرما، یا اللہ آپ نے جو شیخ العرب العظم حضرت والا کو درد دل دیا، اے رب کریم اس درد دل میں سے گھر رہا مجھے، میری اولاد، گھر والوں کو، میرے دوست جو موجود ہیں موجود نہیں، جو خواتین موجود ہیں موجود نہیں، اور پورے دنیا کے مسلمانوں کو ذرا عطا فرما حضرت والا کا، اور حضرت والا کے درد دل کی نشر و اشاعت کے لیے بغیر استحقاق ہم سب کو قبول فرما، اس نشر و اشاعت کے خزانے اس مسجد سے، اس مدرسے سے اور اس خانقاہ سے پورے دنیا میں پھیلا دیجیے، اے اللہ میں اللہ کو خوب جوڑنے کی توفیق عطا فرما، وابستہ رکھتے ہیں جنہیں پیغام بھیجا نہیں ملا، جن سے ہم نے وعدہ کیا، مجھ سمیت ہم سب جو موجود ہیں موجود نہیں، ہماری اولاد، گھر والے، رشتے دار، متعلقین، پڑوسی، نمازی ساتھی، یا اللہ قیامت تک کے مسلمان، ہم سب کی قیامت تک کی ضروریات کو جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا، جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما، یا اللہ تعالیٰ اپنے سلیم، قلبِ سلیم، فہمِ سلیم عطا فرما، آپ نے قرآن کا اپنے مسائل پوچھنے کے لیے علماء سے فرمایا، یا اللہ علماء سے پوچھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں علم نہیں، ہمیں کیا ضرورت کہ ہم دین کی کسی بات کے لیے کچھ بول سکیں، یا اللہ یہ اخلاق عطا فرما، اپنا خاص تعلق نصیب فرما، صلی اللہ علیہ وسلم.